بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہاں سے جو عنوان ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے تین مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ مجاہد، عسکری، سپاہی اور فوجی کی تربیت کا ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ پختہ ہو اور اس کے اعمال خوشگوار ہو، تاکہ وہ جہاد کرے، فساد نہ کرے. دس اوصاف اس کے بیان فرمائے، پانچ اعتقادی اور پانچ عملی. دس اعتقادات کے ساتھ جو مجاہد، سپاہی، فوجی، عسکری متصف ہو وہ رائے خدا میں جہاد کرنے کا قابل ہوگا. دوسرا مرحلہ جہاد کا جنگ چھڑ جانا ہے، وہ سورہ آل عمران میں ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. ابتدائی دونوں جنگیں بدر و احد لڑائی گئی اور دکھا دیا کہ جس مجاہد کی تربیت سورت بقرہ میں ہوئی تھی وہ درست بنا ہے، اور وہ اپنی تعلیم و تربیت میں اعلی معیار پر ہے، اور وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا جانتا ہے. تیسرا مرحلہ فتح یا شکست کا ہے. فتح کی صورت میں مجاہدین غنائم پر، اموال فے پر کفار سے ہاتھ لگے ہوئے مال پر لڑے نہیں، تو تقسیم غنائم کی انفال میں تفصیل کے ساتھ آ گئی. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. شکست کی صورت میں مجاہدین کو، اسلامی فوج کو، فورسز کو کیا کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے، سہنا ہے، بھاگنا ہے، مرنا ہے، اس کی تمام تفصیل انفال اور سورہ توبہ کے اندر آ گئی. اس سے پہلے جو مرحلہ تھا 101 آیت سے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حق کا بیان تھا، اور مخالفین کی طرف سے جو شبہات تھے ان کا رد اور جواب کیا گیا ہے. ان میں ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ پہلے القدس کی طرف نماز پڑھی اور اب بیت اللہ کی طرف، اس میں تفصیل کرنی پڑی. سیقول السفہاء من الناس ما ولاؤ عن قبلتہم التی. مختصر جواب پہلے دیا تھا، وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجہ اللہ، کہ میں اللہ کے حکم کا منقاد اور مطیع ہوں، مجھے جیسے کہا جاتا ہے ایسا کرتا ہوں. اور تفصیل کے ساتھ، اسرار و حکم کے بیان کے ساتھ تحویل قبلے کا جواب اس جگہ دیا گیا ہے، جو کئی باتوں پر مشتمل ہے. ایک اشکال یہ کیا گیا تھا کہ لوگوں کو رائے خدا میں کٹوا دیتا ہے، اور کتنے جوان اور قیمتی لوگ بدر احد میں مارے گئے، اور پھر ان کے لیے اجر و ثواب بیان کرتا ہے. اس پر اللہ نے کہا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اس قسم کے لوگ مرتے نہیں ہیں، بل احیاء ولكن لا تشعرون، ان کی حیات جاننے کے لیے شعور چاہیے. ایک اشکال یہ تھا کہ صفا اور مروہ یہاں تو بنو قدید اور بنو مشلل کے بت رکھے ہوئے تھے، اب مسلمانوں نے وہاں پر سعی شروع کر لی، عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی. اس کا جواب دیا کہ صفا و مروہ اصلاً خدا کی قدرت کی دلیلیں ہیں، کوئی حج کرے یا عمرہ کرے یہاں دوڑ لگائے گا، اور یہ سعی بہترین عبادات میں سے، اللہ کے ہاں اس کی قدر و منزلت ہے. باقی یہ مسائل ان سے پوشیدہ کیوں رہے؟ ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ان کے مذہبی لوگوں نے کتمان حق کیا ہے اور انہوں نے بر وقت مسائل کا اظہار نہیں کیا ہے، اور یہ جرم کبھی کبھی کفر سے بڑھ کر ہوتا ہے. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. سورت کا عنوان تھا العبادۃ المخلصۃ للہ وحدہ، تو اس کو پہلے یا ایھا الناس اعبدوا میں بیان کیا، اور پھر 100 آیات میں توحید، اور 76 میں رسالت مع رد شبہات، اور یہاں دوبارہ اسے بیان فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حاجت روا و مشکل کشا کارساز ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو وہ تیسرا مرحلہ جہاد فی سبیل اللہ کا. جہاد جہد سے ہے، جہد کے معنی ہے بذل الوسع، انتہائی کوشش کرنا. یعنی جو مسئلہ اللہ کی الوہیت کا ہے 100 آیات میں بیان ہوا، اور الوہیت کا تعارف اسماء عشرہ سے فاتحہ میں ہو چکا تھا، اور جو رسالت حقہ ہر شک شبہ سے مقدس ہے اور بلند ہے، ان کے لیے کچھ محنت اور مشقت کی ضرورت ہے، اس کے لیے جہاد کرنا پڑے گا. جہاد اس انداز سے نہیں دکھایا گیا کہ کوئی مار دھاڑ ہو، لوگوں کے ساتھ پنج آزمائی ہو. جہاد ایک اسلامی روایات کے احیاء کے مسلسل کوشش کا نام ہے. مکہ مکرمہ میں 13 سال جو پیغمبر اور صحابہ مصروف رہے وہ دن بھی جہاد کہتے، اور اس وقت سکوتی جہاد، خاموش طریقے سے تیاری، صبر آزما احوال سے گزرنا، اس قسم کا جہاد تھا. اس لیے قرآن کریم میں کہ کچھ لوگ محاذ پہ جائیں، کچھ لوگ فقہ پڑھے، دین پڑھے، جب محاذ والوں کو ضرورت ہو جائے تو یہ واپس ان کے پاس آئے، اور جب محاذ میں ضرورت پوری ہو جائے تو یہ واپس آ کر اپنے اصل کام دین سیکھنا اور آگے بڑھانا، اس میں پھر مشغول ہو جائے. جہاد اور تفقہ کو برابر بیان فرمایا. جہاد پر تمام ائمہ کی کتابیں، امام محمد رحمت اللہ علیہ کے والد حسن ابن زیاد یہ واسط کے کمانڈر ان چیف تھے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے علم کا غلغلہ دیکھ کر، پورے عالم میں شہرہ دیکھ کر شوق ہوا کہ بیٹے کو کمانڈر ان چیف کے بجائے علم کا کمانڈر ان چیف بناؤ، اور اپنے بیٹے محمد ابن الحسن شیبانی کو پڑھانے کے لیے آپ نے واسط چھوڑ کر کوفہ اختیار کیا، اور امام محمد امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں داخل ہوئے. آپ کی بڑی اہم مہم کتابیں ہیں، سیر نام کے جو کتابیں ہیں، خالص جنگی مسائل ہیں، فنون حرب ہے. ہو ابن المبارک کی تو کتاب کا نام ہی کتاب الجہاد ہے. ائمہ میں امام بخاری کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے عہد رسالت کے جو غزوات ہیں ان کو مغازی سے ذکر کیا، اور مطلق جہاد فی سبیل اللہ کو جلد اول میں تقریباً دو پارے کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ان کے احادیث و آثار لے آئے. وہاں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جہاد کی پانچ قسمیں ہیں. ایک جہاد ہے مال کفار، جو اس کو سب لوگ جانتے کہ یہ جہاد ہے. دوسرا جہاد ہے مال فساق، تیسرا جہاد ہے معاش شبہات، اور چوتھا ہے معاش شہوات، اور پانچواں ہے التعلم و تعلیم. فتح الباری جلد 6 کتاب الجہاد. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نہیں ہے نیکی، مجاہد سے مروی ہے، ولکن البر ما ثبت فی القلوب من طاعت اللہ عز وجل، نفس سے نماز پڑھنا نہیں، تمام دین قبول کرنا نیکی. لیس زید عالما، الیس اللہ بکاف عبدہ. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ عامل میں تجرید ہو چکا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ خبر مقدم ہے، اور اصل میں ہے لیس تولی وجوہکم برا، صرف قبلے کی طرف منہ موڑنا نیکی نہیں ہے، اور نیکیوں کے ابواب اور نیکیوں کے فتوحات تمہیں بتاتے ہیں. نہیں ہے صرف نیکی پھیر دینا تمہارا چہروں کا مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن کامل نیکی، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ پانچ معتقدات ہو گئے. وآت المال علی حبہ، مال خرچ کرنا، علی حبہ. علماء و طلماء نقطہ یاد رکھے، مال محبوبوں پر خرچ کرنا پڑے گا، خدا کے محبوبوں پر. بعض لوگ مزارات پر جا کے کھانا تقسیم کرتے ہیں، تو وہاں لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیا جائے. مقہور، کسی کی آنگ اوپر گئی، کسی کی ٹانگ نکلی، کسی کا آدھا جسم باہر ہے، کسی کا اندر ہے. یہ کہتے ہیں کہ بابا ٹھیک کرے گا، تو بابا کے پاس جو 24 گھنٹے بیٹھے ان شادوگانوں کو، ان کو تو دیکھ لو ذرا، پہلے ان جیسے کئی بھی عجائب گھر میں بھی نہیں ملیں گے. خرچ کرنے کی جگہ دینی مدارس ہیں، جہاں اولیاء پڑھتے ہیں، جو خالص اسلام کے سربلندی کے لیے وقف ہے. علی حبہ، خدا کی محبت کے لیے خرچ کریں گے، اور آپ ان لوگوں کو دیں گے جن سے خدا ناراض ہے. یہ آپ کی انفاق محل نظر ہے. بے شک رشتہ داروں کا بھی حق ہے ذوی القربا, یتیموں کا حق ہے, مساکین کا حق ہے, ابن السبیل کا حق ہے, مسافرین, سائلین, مانگنے والے, محتاجین, و فر رقاب و غلاموں کو آزاد کرنا. خرچ کرنے میں لوگوں سے بڑی غلطی ہوتی, دیکھتے ویکھتے نہیں ہے, بس مال لٹاتے. آج کل حکومت کو یہ خیال آیا ہے کہ فنڈنگ ہو رہی, فنڈنگ ہو رہی, وہ جو ہو رہی ہے پکڑو, غلط لے رہے, مستحق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو اسلامی مسئلہ ہے. آپ علماء سے افتاء کر لیں, دارالافتاؤں سے, معتمد دارالافتاء سے استفتاء کر لیں, وہ لکھ دیں گے کہ ان کے یہ لوگ مصرف ہیں اور یہ لوگ مصرف نہیں. اس میں ہم فریق نہیں ہیں, ہم میں جو جانتے ہیں الحمدللہ ان کا دینا کافی ہے. ہمیں بہت بڑے پیمانے پہ مدرسے اور طلبہ کے نام پر چندہ نہیں کرنا ہے, جتنی ضرورت ہے اتنی اللہ بھیج رہا ہے. اس لیے میں نے کبھی بھی اس موضوع کے لیے سفر نہیں کیا. اللہ سے دعا کیے کہ یا اللہ اس قسم کے کمزوریوں سے محفوظ فرما, اور بغیر میری طلب اور مانگے اہل مال خزانوں کے ساتھ متوجہ فرما. اور جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا, اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. الحمدللہ. اس میں کچھ زیادتی بھی ہے کہ لوگ ملکوں میں گھومتے ہیں سال ہا سال, انہیں پورا حساب دینا ہے, پائی پونے کا اظہار کرنا ہے. لوگ مال خرچ کر کے جنت جائے, اور یہ لوگ غلط لے کر کے اور بے جا صرف کر کے گناہگار ہو جائے. حسرت دنیا والا آخرہ, کتنی تکلیف کی بات ہے. اعاذنا اللہ منہا و ایاکم, اللہ حفاظت فرمائے. مال خرچ کرنا مقدم کیا, جہاد میں مال خرچ کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے. تبوک کے موقع پر حضرت عثمان اتنا مال لے آئے, کیا آپ نے کہا اے عثمان اگر اس کے بعد کوئی اور نیکی آپ نہ کرے تب بھی آپ جنتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتے, خدا کی وحی تھی تب آپ نے یہ اعلان کیا. اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ جو واقعی مصارف رکھتے ہیں اور حقدار ہیں انہیں اتنا دینا چاہیے کہ دل سے دعائیں نکلیں. لا الہ الا اللہ, واقام الصلاۃ, اور نمازوں کی پابندی کرے, وآت الزکاۃ, اور زکات فرض ہو تو ادا کرے, والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, اور پورا کرے عہد و پیمان کو جب بھی انہوں نے عہد و پیمان کیا, وصابرین فی البأساء والضراء, اور جم کے رہے مالی دقت میں یا بیماریوں کی پریشانی میں. بأس کہتے ہیں اشدہ من قلت المال, اور ضراء کہتے ہیں من ضرر یضر, ایسی تکلیف پریشانی جس سے وہ بیمار ہو, مالی تکلیف ہو یا بدنی تکلیف ہو, جم کے رہے. مالی تکلیف میں غلط چیز نہ لے. بعض مدارس کے لیے لوگوں سے ربا و سود لیتے ہیں, ناجائز ہے. یمحق اللہ الربا, اللہ کا اعلان ہے کہ سود ختم کر کے چھوڑوں گا. تو جو مدرسے اور جو کام سود سے ہوا ہو وہ بھی ختم ہو جائے گا. بیماری آئے لیکن معاصی نہ آئے. بلا نہ سنی دی کہ دانشمندان گفتان کہ مبتلا بہ مصیبت گرفتار بہ از مبتلا بہ معصیت. تم نے نہیں سنا کہ عقل مندوں نے کہا ہے تکلیف گزر جائے گی, تکلیفوں پر تو اجر ملے گا, اللہ گناہوں سے بچائے. وحین الباس, خاص کر جنگ کے موقع پر اسلام کے لیے جب جہاد ہو رہا ہو اس وقت ثابت قدم رہنا پڑے گا. یہ پانچ اعمال ہیں, انفاق فی سبیل اللہ اور اس کی تفصیل, نماز کی پابندی دو, زکاة تین, عہد و پیمان کی پابندی چار, ہر حال میں استقامت سے پیش آنا پانچ. یہ پانچ عملی فوائد ہیں, وہ پانچ اعتقادی تھے. مجاہد میں دس اوصاف ہونا چاہیے. اور ایک آدمی کتاب دیکھ رہا تھا نا, تو اس سے پوچھا کون سی کتاب ہے, کہ یہ ایک امریکن نے لکھی ہے اور جہاد پر ہے. پر اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جہاد کے تو تین مرحلے ہیں, چوتھا نہیں ہے. ایک مرحلہ مجاہد کی تعلیم و تربیت ہے, دوسرا جنگ چھڑ جانا ہے, جہاد بالفعل جسے کہتے ہیں, اور تیسرا عاقبت کا ہے, فتح کی صورت میں اور شکست کی صورت. وہ حیران ہوگا کہ اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ کتاب کامیاب طریقے سے نہیں لکھی گئی. وہ کتاب کون سی ہے جس میں یہ تینوں مرحلے ہیں؟ اس کا نام قرآن کریم ہے, لیکن اس شرط پر کہ احسن العلوم میں جا کے پڑھ لیں, ورنہ ترجمہ ختم ہو جائے گا اور پتہ ہی لیلا مجنون کا نہیں لگے گا آپ. وہ تو خالی ترجمے سناتے ہیں نا, پہو پر سپر انہوں نے یا مقصد دائے تو نسرے. ولا یاتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسیرا. احسن تفسیر میں یہ پتہ چلے گا کہ 177 آیات سے جہادی مرحلہ شروع ہے, اور تربیت اس لیے ضروری ہے کہ مجاہد اس کے پاس تو ہتھیار ہوگا, طاقت ہوگی, وہ ہتھیار استعمال کرنا جانے گا بجائے جہاد کے کئی فساد کا مرتکب نہ ہو جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں امیر المومنین کا اعلان شرط ہے, مفتی اعظم کا فتویٰ شرط ہے, اور ان دونوں ضرورتوں کے بعد خود مجاہد کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے. اوصاف عشرہ کے ساتھ پانچ معتقدات اور پانچ عملیات. جب اس شان کی تعلیم تربیت کی گئی, اولئک الذین صدقوا, یہ لوگ واقعی سچے ہیں, واولئک هم المتقون. دیکھو ابتدا سے ملا دیا ھدی للمتقین سے. اس تیسرے مرحلے جہاد میں ملکی اصلاح بہت ضروری ہے, تدبیر المنزل, گھر آباد کرنا. ملک کی اصلاح کے لیے قرآن نے چار قاعدے پیش کیے. پہلا قاعدہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. اے ایمان والو, فرض کیا گیا تم پر قصاص لینا مقتولوں کے لیے, قتلا جب قتیل, جیسے جرحا جب جریح. قتیل بمانے مقتول, جریح بمانے مجروح. یعنی اگر ملک میں ظلم ہوا, قتل ہوا, تو قانون موجود ہو کہ قاتل مارا جائے گا, اس سے قصاص لیا جائے گا. ہمارے ملک میں انگریز کے دمچلوں نے پانسی تک پر پابندی لگوائی, اور پانسی کی پابندی ہٹوائی تو دھڑا دھڑ پانسیاں ہو رہی. میں کہتا ہوں جس دور حکومت میں پانسی پر پابندی لگی اس سربراہ جس کے اجازت سے پانسی موقوف ہوئی تھی اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹنا چاہیے. اس درمیان میں جتنے ناحق قتل ہوئے ان سب کا وہ قاتل ہے. اس کی وجہ سے قاتل کو موقع ملا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا, پانسی تو ہے نہیں. تو ملک کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ظالم سے, قاتل سے, قائد شریعت سے انتقام لے سکے. ہر ظالم کو پتا ہو کہ مجھے سزا ہو جائے گی اور ہر قاتل کو پتا ہو کہ میں بچوں گا نہیں. دوسرا یہ کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ, کہ اگر مال کی تقسیم ہو تو قاعدے شریعہ سے ہو. مال کمانا, مال جمع کرنا, مال حاصل کرنا اسلامی اصول کے مطابق ہو, کوئی کسی سے پائی پونا زبردستی نہ لے سکے. موبائل یہ لوٹتے ہیں, لوگوں کی دکانوں میں یہ گھستے ہیں, لوگوں کے مکانوں میں یہ ٹیٹی اور اسلحہ لے کے گھستے ہیں. نہ گھر محفوظ, نہ کاروبار محفوظ, نہ راستے محفوظ, نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ. پاکستان بننے کے بعد اسلامی نظام نافذ نہ کرنا, پاکستان کے مکینوں کو بدترین سزا دی گئی. پاکستان کے خیرخواہ وہ ہے اور وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ آواز اٹھائی کہ اسلامی نظام کے بغیر ملک نہیں چلے گا, تو کہاں چلا؟ آدھا ادھر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا اور آدھا جو باقی ہے وہ بھی لڑکڑا رہا ہے. اللہ رب العالمین حفاظت نصیب فرمائے. تیسرا قاعدہ, کتب علیکم الصیام, روزہ فرض کیا گیا. روزہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا, کہ افسران میں, حکمران میں, ملک کے باعزت طبقے میں تحمل مشقت ہو اور ان میں صلاحیت ہو تکلیفیں گزارنا, لیکن مغرب کے ہاں گروی ہونا اور ان کو سلوٹ کرنا اور ان پر اپنا ضمیر اور دین بیچنا وہ ان کے لیے آسان نہ ہو. اس غیرت اور شجاعت پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے روزہ فرض فرمایا. تین قاعدے ہو گئے. تو چوتھے قاعدے میں فرمایا, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام, اور حکمرانوں کو دے دے, حکمران تمہیں دے. وزیر اعظم ملک کے غریبوں کو بانٹے, صدر مملکت فقراء اور حاجت مندوں کو پیسے دے, آپ کیوں انہیں دے رہے ہیں؟ ان کی مثال کنویں کی ہے. کنویں سے پانی جائے تو کنواں آباد رہتا ہے, اگر کنویں کے اندر پانی آئے جیسے آپ ان کو رشوت دے رہے تو کنواں تباہ و برباد ہو جاتا ہے کہ یہ باہر کا پانی شامل ہو گیا. رشوت ستانی کو حرام قرار دے دیا. آج پاکستان کے چار صوبوں میں یہ چار قوانین اسلامی ضابطے کے ساتھ نافذ ہو جائے, اگلے دن کوئی کسی کو ناخن نہیں مار سکے گا, کسی کا بال بیگا نہیں کر سکے گا. تمام ملک کے اندر خود بخود امن, سکون اور حفاظت کا دور دورہ ہو. اور پھر وہ قوانین اور وہ قواعد جس سے ملک کے مکینوں کی اصلاح ہو, جس کو کہتے ہیں السیاسۃ المدنیہ, لوگوں کے ساتھ سلوک کیسے کرو گے. السیاسۃ المدنیہ, لوگوں کو کیسے خوش رکھو گے, پرامن رکھو گے. ان کے لیے ضابطے تو آپ نے بنائے, ان کو نافذ بھی کیا, لیکن ان کی حاجتیں ہیں نا. ان پر خرچ کرنا ہے. الانفاق آیت نمبر 215، ان کی طرف سے جہاد کرنا ہے آیت نمبر 216. لیکن ان موقع پر مہینوں میں جس میں اسلامی جہاد نہ ہو منع ہے آیت نمبر 217. شراب اور جوا حرام ناجائز ہے آیت نمبر 219. یتیم اور مسکینوں کی اصلاح ضروری ہے آیت نمبر 220. بے دین لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح نہیں ہوگا، نکاح المشرکات آیت نمبر 221. نامناسب دنوں میں اپنی حلال بیوی سے بھی قربان کرنا، مباشرت کرنا حرام ناجائز. الجماع فی الحیض آیت نمبر 222. وتی کا مقصد صالح اولاد پیدا کرنا، افزائش ہے آیت نمبر 223. اللہ کے احکام اور دین کی تعظیم سے کانا ضروری ہے آیت نمبر 224. قسم اور قسم کی تفصیل اور اس کے کفارے اور سزا آیت نمبر 226. طلاق کی تفصیلات آیت نمبر 228. رضاعت کے مسائل آیت نمبر 233. عدت الوفات وغیرہ کے مسائل آیت نمبر 224. کن کن حالات میں نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، کن میں نہیں. حکم الخطبہ آیت نمبر 225. غیر مدخول بہا کی طلاق کی تفصیلات آیت نمبر 236. تمام مسائل نکاح و طلاق اور رضاعت اور قسم اور ان چیزوں میں الجھ کر کے اصل مقصود نہ بھولے. حکم الصلات، نماز کی پابندی. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. وصیت وغیرہ کے مسائل، متع کے مسائل آیت نمبر 238، 240، 241. یہ 18 کے قریب فرعی احکام ہے کہ اس کے ذریعے ملک کی اصلاح ہو جائے گی اور عوام اپنے پیروں کڑے ہو جائیں گے، ان میں اسلامی طرز زندگی آ جائے گا، انہیں سکون محسوس ہوگا، انہیں دوسرے نظاموں سے بچنا آسان ہوگا، انہیں اسلام اور اسلامی تعلیمات اپنانے پر فخر اور شکر ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، فرض کیا گیا تم پر بدلہ لینا مقتولوں کے لیے. بھئی کوئی قتل ہو گیا تو کوئی مقتول کا تو ہونا چاہیے، عدالت اسلامی میں کیس جائے. یہاں پولیس والے طالب علموں کے شہادت پر کہتے ہیں تم لوگ گواہی دو. بھائی ہم نے کب دیکھا ہے؟ ہمارے طلباء بھی گئے اور ہم جھوٹ بھی بولے. یعنی مزاج دیکھے درو گوئی کا. تمہیں اور جج کو معلوم نہیں ہے کہ عصر و مغرب کے درمیان پانچ طالب علم گلیوں میں پڑے رہے، دن دہاڑے 8 بجے مولانا اسماعیل جامعہ کا مقتدر استاذ گھر سے نکلتے ہی گولیوں سے چھلی کر دیا گیا. ایسی اندھیر نگری ہے. یہ حقیقت میں قاتلوں کو رسی ڈھیلی کرنی ہے کہ آپ دبا دب قتل کریں اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اسلام میں جب مقتول ہو چکا ہو اور قاتل معلوم نہ ہو تو اس علاقے کے تمام لوگ گرفتار ہو جائیں گے، جس کو قصامہ کہتے ہیں. بتاؤ یہ شخص کیسے مارا گیا، کہاں سے کوئی آیا ہے؟ تاکہ مسلم کا خون ارزان نہ ہو، پانی کی طرح نہ بہے، اس کی قیمت اور وزن ہو. اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے لیے، الحر بالحر، اگر کوئی آزاد آدمی آزاد کو قتل کرے تو مارا جائے گا، الحر یقتل بالحر والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں غلام، والانسا بالانسا، جاہلیت میں مالداران معتبرین نہیں قتل ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے لوگ ہیں ہمیں کوئی کیا کہہ سکتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں وہ جبلہ طواف کرنے آیا تھا، قبیلے کا سردار تھا، اور اس کے دھوتی پر کسی مسکین کا پاؤں آیا اور اس کی دھوتی کھل گئی. اس نے پلٹ کے اس مسکین اور غریب کو تھپڑ مارا، کہ تم ادب نہیں سمجھتے. وہ سیدھا حضرت عمر کے دربار میں گیا، کہا آپ خلیفہ عادل ہے اور ہمیں حرم میں پیٹا جا رہا. عمر نے فوج بھیجی کہ پکڑو اسے. وہ کئی ہزار لشکر کے ساتھ تھا. عمر نے کہا لشکر کو دور کھڑا کرو اور جبلہ کو لاؤ. جبلہ کو لایا گیا، کہا آپ نے اس کو تھپڑ کیوں مارا؟ کہا اس نے میرے دھوتی پر پاؤں رکھا اور وہ کھل گئی، تو آپ نے پوچھا کہ یہ قصدن کر چکا ہے یا غلطی ہوئی؟ اس نے کہا غلطی ہوئی تھی. کہا غلطی پر اتنا کعبے کے سامنے تھپڑ مارنا اسلام کی سزا نہیں، اس سے معافی مانگو اور راضی کر لو. اس نے کہا کہ اگر تمام قبائل میرے حوالے کرے نا اور سونے اور چاندی کا ڈھیر لگائے گا، حاشا و کلا کہ میں نے معاف کیا. کہا پھر کیا کرو گے؟ تھپڑ ماروں. حضرت عمر نے کہا کہ مارو، تو اس نے کہا مجھے غصہ نہیں آ رہا، یہ تو بہت غصہ ہو گیا تھا. حضرت عمر نے کہا آپ کو غصہ کیسے آئے گا؟ کہ میں وہاں سے دوڑتا ہوا آؤں گا نا، دور چلا گیا آلتن رامنڈا کا، جب اس کے قریب ہے تھوڑا نامک ہے ہوا لو، جب جبلہ مقبل پر جبلہ وہاں سے بھاگا اور مرتد ہو گیا. صحابہ نے حضرت عمر کو کہا، آپ نے کہا انتم اصحاب رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ ہو کہ اتنے ڈھیلے ہو رہے ہو؟ جبلہ جیسے بہت ایک قانون کے نیچے کچل دوں گا. مجال ہے کہ حرم کے حدود میں کسی کو کوئی تھپڑ مارے؟ اور جب حضرت عمر اس راستے سے گزر رہا تھا تو اس نے خط لکھا کہ میں آپ کی وجہ سے مرتد ہوا ہوں. تو حضرت عمر نے پولیس کو کہا کہ پکڑو، اتنے اونٹ دوں گا. تو جبلہ کو گلیوں میں، کوچوں میں، قبائل میں دوڑنا دوڑ پڑا. سارے قبائل دیکھ رہے تھے جبلہ گھر گھر دوڑ رہا. حضرت عمر نے کہا راوی نہیں سہتی سر تو گورو ماما نے رو بور گئی. اب ذرا سا کوئی تاؤ دے دیتا ہے احتجاج ہو جاتا ہے، ذرا سا کوئی جگہ بلاک ہو جاتی ہے حکومت اپنے روش تبدیل کر لیتی ہے. آپ کے اختیار میں ہے سب کچھ ہار دینا اور جلدی شکست قبول کرنا. اور بخاری اور مسلم میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں جب ایک خاتون نے، مخزومیہ نے، چوری کی تھی اور پکڑی گئی، چوری ثابت ہو گئی، آپ نے حکم دے دیا کہ قرآن کا حکم ہے کہ فقط ہوا ہی دیا ہوا، چوروں کے ہاتھ کاٹو. پورا قبیلہ اٹھ کھڑا ہوا اور حضرت اسامہ کو کہا کہ تم سفارش کرو. حضرت اسامہ آپ کے بہت محبوب تھے کیونکہ زید ابن حارثہ کے بیٹے تھے، جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کا ایک وقت میں بیٹا کہلایا جس میں سورت احزاب میں منع فرمایا ادعوہم لآبائے. تو حضرت اسامہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چہیتا تھا, آپ حسن و حسین کی طرح پیار کرتے تھے اس, لیکن جب اسامہ نے کہا کہ حضرت بہت معتبر قبیلہ ہے, بہت عزت والے لوگ ہیں, بڑے سے بڑے تاوان رکھے جائے لیکن ہاتھ نہ کاٹا جائے, تو بخاری میں فغاضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمرت وجنتاؤ, آپ غضبناک ہو گئے اور آپ کے گال مبارک غصے سے سرخ ہو گئے, اور آپ نے کہا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ, خدا کی بیان کردہ حدوں میں سفارش کرنے لگ گئے, اتنی جرات. والذی نفسی بیدی لو سرقت فاطمہ بنت محمد اعاذہ اللہ منہ صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدا, یہ تو بنو مخزوم فاطمہ ہے, اگر محمدی فاطمہ بھی مرتکب ہوئی ہوتی میں اس کا ہاتھ کٹا کے رکھ دیتا. عدل اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہ ہو. آپ نے کہا گزشتہ اقوام تباہ و برباد ہو گئی, اذا سرق فیہم مش شریف ترکو, جب مالدار آدمی چوری کر لیتا کچھ نہیں پوچھ ہوتی, اور جب کمزور اور ودی گناہ کا مرتکب ہو جاتا احضو, جب تمہارا یہ حال ہوگا پھر قانون نہیں ہوگا, پھر ابتری پھیل جائے گی اور ہر طرف خون ہی خون ہوگا, دہشت اور وحشت ہوگی. اے ایمان والو, فرض کیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے لیے حر حر کے بدلے میں, عبد عبد کے بدلے میں, عورت عورت کے بدلے میں, فمن اوفی له من اخیہ شیء, بس جس کے لیے معاف کیا گیا بھائی کی طرف سے کچھ کہ بھائی چلو ہم تاوان لیتے ہیں دیت لیتے ہیں, فاتباعهم بالمعروف, بس اس کو مان لیا جائے دستور کے مطابق, وعدہ ان لیہ بے احسان, اور خون بہا ادا کر لے صحیح طرح, ذالک تخفیف من ربکم, یہ آسانی ہے تمہارے رب کے یہاں سے, ورحمہ اور مہربانی, فمن اعتدا بعد ذالک, معاف کرنے کے بعد جس نے ظلم کیا, فلہ عذاب الیم, اس کے لیے عذاب دردناک ہے. خون بہا قتل عمد اور قتل خطا دونوں کا 100 اونٹ ہے, لیکن قتل عمد میں شدت کے ساتھ اسی سال دے دیں, اور قتل خطا میں ذرا یسر کے ساتھ آسانی کے ساتھ وصول کیا جائے. ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ 1000 دینار یا 10000 درہم, اس زمانے میں اتنے کے بنتے ہوں گے 100 اونٹ, ہمارے زمانے میں تو 100 اونٹ دیکھنے پڑیں گے, نہ بہت اعلی نہ بہت ادنا, بہت بڑی رقم بنے گی. شیخ الہند کے حواشی میں کچھ حساب لکھا ہوا ہے جو بنتا نہیں ہے, تو وہ اس حساب سے ہوگا جب حاشیہ لکھ رہے تھے, ضرورت ہی نہیں تھی, بس اتنا لکھنا کافی تھا کہ 100 اونٹ, ہر زمانے کے اونٹوں کی قیمت مختلف ہوتی. یہ خون بہا ہے اور دیت ہے, اللہ اکبر. باقی قتل بشبہ اور سبب خطا اور شبہ خطا بہت ساری اقسام ہیں. خاتون نے کروٹ لی اور چھوٹا بچہ گود کے نیچے مر گیا, صرف روزے رکھنے پڑیں گے 2 مہینے. مزید تفصیلات کے لیے کتب فقہ مفصل مدلل موجود ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص لینے میں جینا ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون، تمہیں قتل و غارت سے بچنا چاہیے. خون بہا دینے اور لینے کی اجازت ہے، لیکن اگر قاتل کو معاف نہ کرے اور اس کو قصاص کر لے تو آئندہ دنیا کو عبرت ہو جائے گی. اگر یہ کہا جائے کہ کوئی ایسا ملک جس میں پورا مہینہ کوئی چوری نہیں ہوئی تو انشاءاللہ سعودی عرب کا نام آئے گا. اگر یہ پوچھا جائے کہ کوئی ایسا ملک جس میں پورے سال میں کوئی ایک قتل نہیں ہوا تو سعودی عرب کا نام آئے گا. کیوں؟ جمعے کی نماز کے بعد بابی ملک کے صاحب نے قاتل کو پولیس لے کے آتی ہے، قاضی القضات ساتھ ہوتا ہے، جلاد موجود ہوتا ہے، رجسٹرار کیس سناتا ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں شخص کو اس طرح مارا ہے، یہ گواہان پیش ہوئے، اس کو موقع دیا گیا، یہ لاجواب ہوا، عدالت میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے. قاضی نے اللہ کے قانون کے مطابق اس پر قصاص کا حکم کیا ہے، اللہ کے قانون کے احیاء کے لیے اور اس پر عمل کے لیے قاضی جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس کا سر قلم کر لے، اور وہ پھر چند قدموں سے ایسا آتا ہے، تلوار ہاتھ میں ہوتی ہے اور گردن اس کے منہ ادھر کر لیتا ہے، دائیں طرف سے گردن مار کے ادھر پھینک دیتا ہے، اور ایسے تڑپتا ہے اس کی لاش، جہان چاروں طرف کھڑے ہو کے دیکھتا ہے. اوباما نے، صدر امریکہ نے شاہ عبداللہ کو کہا کہ اپنے علماء سے مشاورت کر کے اس کو ختم کر لیں، کوئی اور سزا تجویز کر لیں. شاہ عبداللہ نیک آدمی تھا، وہ بدھو قسم کا تھا، مضبوط مسلمان تھا، اس نے سوچا ہوگا کہ یہ ہے کیا چیز، مجھے کیا کرے گا، اچھا دیکھ لیں گے. جب شاہی اجلاس ہوا تو امام کعبہ قاضی القضات حمید، قاضی حمید دکتور حمید نے پوچھا کہ قرآن کریم میں تو دیت موجود ہے نا، آپ نے امریکی صدر کے سامنے کیوں شکست قبول کی؟ اول تو آپ کو کہنا تھا کہ ہمارے مذہب کے معاملے میں دخل نہ دیں، یہ ہمارے آسمانی کتاب کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور نظر ثانی تو اللہ نے خود فرمائی کہ اگر کوئی دیت لینا چاہے اور وہ رضامند ہو لینے پر تو ادا کر لے. چونکہ آپ نے اسلامی قصاص کے بارے میں امریکی صدر کے سامنے چپکی اختیار کی، جس کو میں شاعر اسلام کی بے ادبی سمجھتا ہوں، آپ کے اس سلوک پر قاضی القضات کے عہدے سے، مجلس شورا کی صدارت سے، بادشاہ کے لجنے کی ریاست سے سارے استعفے در رہا ہوں. اسی وقت سب بادشاہ کے دربار میں استعفوں پر استعفے ڈال، میں آج کے بعد آپ کے حکم پہ نہ قاضی ہوں گا نہ قاضی الغزات ہوں گا، باقی کعبے کی امامت مجھ سے بڑے بادشاہوں نے لکھ کی دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں گا میں امامت کعبے کی کروں گا، اور اس کی کوئی تنخواہ میری نہیں ہے. شاہ عبداللہ نے کہا گزشتہ غلطیوں پر معافی مانگتا ہوں، اور کعبے کی امامت آپ کی برقرار ہے. دکتور صالح حمید جیسے غیرتی عالم جزیرہ میں اس کی نظیر نہیں ہے، بادشاہوں کے سامنے کوئی کڑنج نہیں کر سکتا. اس نے کہا آپ نے کیوں چپ کی اختیار کی، آپ سب کچھ پڑھے ہوئے، وہ کون سا علم ہے قرآن کا جو آپ کو حاصل نہیں، آپ کو آیات پڑھ کے سنانا تھا، یہ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم اس میں کسی ملوک و سلاطین کو آنے نہیں دیں گے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، شرعی قصاص لینے میں تمہارا جینا ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم قتل و غارت سے بچو. علماء دین نے یہ بحث بھی کیا کہ خود انتقام کوئی نہیں لے سکتا ہے، وہ بھی قصاص ہو جائے گا. علماء دین نے یہ بات امر مسلم کی طرح لکھا ہے، مبسوط میں بھی ہے اور بدائی میں بھی ہے، فتح القدیر میں بھی ہے، بزازیہ اور قاضی خان میں بھی ہے، کہ قصاص حکم شرعی ہے اور شہود شرعیہ کے ساتھ اس کا اثبات ضروری ہے. مثلاً ایک آدمی نے دیکھا کہ میرا آدمی قتل ہو گیا، اس نے بندوق لے کر کے قاتل کو مارا، تو قاتل نے بھی غلطی کی اور اس نے بھی غلطی کی، لہذا قاضی کی عدالت میں جب کیس چلے گا تو دونوں کے لیے سزا سنائی جائے گی کہ وہ بھی مجرم تھا، اس نے بھی شرعی اصول پامال کر کے، شرعی حدود پامال کر کے آگے بڑھ. اس طرح افراتفری جائز نہیں ہے، خود کوئی نہیں لے سکتا، عدالت کا انتظار کرنا پڑے. طلبہ کو ان مسائل میں تخصصات کرنا چاہیے. موجودہ زمانے کا طریقہ کار، قتل و غارت کا نظام، وہ وجوہ جس سے یہ پروان چڑھا ہے، کس طریقے سے سد باب ہوگا. لا الہ الا اللہ، كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ، فرض کیا گیا تم پر جب آنے لگے تم میں سے کسی کو موت اور وہ چھوڑ رہا ہو مال، کہ کہہ دے ماں باپ کے لیے، وَلَقْرَبِينَ، رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حَقًا لِلْمُتَّقِينَ، یہ ضروری ہے پرہیزگاروں کے اوپر. کہتے ہیں کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی، لا وصیت لوارث ہے. آیا یہ حدیث آیت کو ناسخ بن سکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں امام شافعی اور امام محمد ابن الحسن شیبانی کی گفتگو ہوئی. لیکن گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام محمد کے مقابلے میں امام شافعی کا موقف کمزور تھا. تو شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، امام شافعی کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف امام محمد کو زیر کرنا تھا، جس کے بارے میں خود امام شافعی نے کہا، میں نے محمد ابن الحسن سے اتنا علم حاصل کیا کہ بختی اونٹ نہیں اٹھا سکتا ہے. اور توالی و تاسیس میں ابن حجر نے، جس نے قسم کھائی کہ احناف کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا، یہ لکھنا پڑا کہ شیخنا محمد بن الحسن اذا تکلم بالعربی فکأنما العربی تنزل على لسانی، ہمارے استاد امام محمد جب عربی بولتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے نازل ہو رہی ہے ان پر. تو ایسے استاد و شیخ کے بارے میں امام شافعی کا یہ سنی کم از کم سلف میں نہیں ہو سکتا. علمی گفتگو دی. بعض علماء نے کہا کہ توریث سہام کو کہتے ہیں، اور توسیع جن چیزوں میں وراثت جاری نہیں ہوتی ان میں وصیت ہوتی ہے. فمن بدلہ بعدما سمع، جس نے بدل دیا اس کو سننے کے بعد، فانما اسمه علی الذین یبدلونه، پس گناہ ان لوگوں پر ہے جو بدلیں گے. آپ صحیح وصیت کر لیں، آپ کے رشتہ دار نہ مانے تو وہ اللہ کو جواب دیں گے. اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے. فمن خاف من موسع جنفا، جس کو ڈر ہو وصیت کرنے والے سے، جنفا زیادتی کا، او اثما یا گناہ کا، کہ یہ وصیت ناجائز کر رہا ہے. فاصلح بینہم، صلح کر لی درمیان میں، فلا اثم علیہ. دیکھو ایک آدمی وصیت کر رہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے نا اتنے بندر بنا لو، اتنی درگاہیں بنا لو، اتنی درگاہوں کو اتنے دیکھ پکا کے دو. ایک موحد فاضل طالب علم فقی موجود تھا، اس نے کہا نامناسب بات کر رہا ہے، گناہگار ہو رہا ہے. اور وہ جس نے سارا مال ایک بیٹے کو دیا تھا، اور آپ نے کہا سب کو اس طرح دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے کہا مجھے ظلم پر گواہ نہ بنائے، ظلم کی سزا تم اکیلے سہ لو. بخاری شریف. تو یہ تبدیلی نہیں ہے، یہ تو اصلاح ہے. ابن عابدین نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل. رسائل ابن عابدین جو 42 ہے ان میں شامل ہے. شفاء العلیل وبل الغلیل فی ابطال الوصیت بالختمات والتحالیل. اس کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میرے مرنے کے بعد اتنے ختم کر لے اور ان پر اتنا پیسہ خرچ کر لے، میرے مرنے کے بعد اتنے ختم بخاری ہو جائے اور اس کو اتنے دیکھ کھلائے جائے، تو ابن عابدین صاحب کی فیکٹری میں یہ ناجائز ہے. اس حاجز کا خیال یہ ہے کہ پہلا شخص ہے جو معتزلہ سے متاثر ہے. یہ مذہب معتزلہ کا ہے، اہل سنت کا نہیں. اہل سنت کے ہاں ایک کے نیکی سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے تو یہ اجارہ جائز ہے. کسی حافظ قاری کو یہ کہنا کہ میرے مرحوم والد کے لیے آپ روزانہ سورہ بقرہ پڑھیں، میرے مرحوم والد یا والدہ کی قبر پر آپ جا کے یہ سورت تلاوت کریں، تو قاری صاحب نہ ان کے باپ کا نوکر ہے کہ وہ فری فنڈ میں آئے گا جائے گا، وہ اپنے باپ کے لیے کیوں نہ پڑھے، اور نہ ان کے گھر کا گمگشتہ ہے، اور نہ قاری صاحب کوئی سانپ اور بچھو ہے کہ وہ تلاوت ان کے لیے کرے اور کھائے بھٹی. لہذا یہ کہے کہ جب یہ پورا ہو جائے تو 50,000 روپے پیش کروں گا، وہ کہے کہ یہ کم ہے، سمن قلیل بنا ہے، لاکی کر دو. یہ کوئی گپ شپ کی بات نہیں، یہ بخاری اور سیاح کے عین مطابق بیان ہو رہا، یہ قرآن کا درس ہے. ابن عابدین کے رسالے کا پورا پورا رد ہے. اسی سے متاثر ہو کر ہمارے بزرگوں نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ قرآن خوانی پر لینا دینا حرام ہے، کھانا کھلانا منع ہے، رمضان المبارک میں حافظ قرآن کو کچھ دینا ناجائز ہے. یہ تمام شرارت اس جگہ سے نکلی. میرا دعویٰ ہے کہ ابن عابدین سے پہلے کوئی دنیا کے فقہ میں مجھے دکھا دے یہ ناجائز. یہ پہلا شخص ہے جو معتزلہ سے سخت متاثر ہوا ہے. پیغمبر نے تو جب سنا کہ ابو سعید نے فاتحہ پڑھی 3 دن جا کے، تو آپ نے کہا ان خیر ما اخذتم علیہ اجرن کتاب اللہ، کتاب اللہ پڑھ کر تم کو جو ملے وہ سب سے بہترین ہوگا. تو ہمارے نزدیک قرآن خوانی پر کھانا کھلانا یا کھانا صرف جائز نہیں، بہترین تبرک ہے. اور حافظ قرآن کو قرآن کریم مکمل کرنے کے بعد تراویح میں اتنا دینا چاہیے کہ سال بھر وہ آرام سے بال بچوں سمیت کھائے. اور یہ عین پیغمبر کی مرضات کے مطابق ہے. بخاری شریف میں کہ آپ نے صحابہ کو کہا آپس میں تقسیم کرو، وَدْرِبُوا لِي فِيهِ سَحْمًا، میرا حصہ بھی دے دو. تو رمضان شریف جب شروع ہو جاتا ہے حافظان صاحبان آتے ہیں. میں نے آج سے 30 سال پہلے یہ فتویٰ لکھا ہے، جواز کا بلکہ وجوب کا. تو حافظ صاحبان کو فتویٰ تحریری ملتا ہے، چھپا ہوا ہے یہاں، تو وہ لے جاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، ختم کے پیسے لیتے ہیں، پھر مجھے آ کے شکریہ ادا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں وَدْرِبُوا لِي سَحْمًا، میرا حصہ کہا ہے. لیچی دلالا ہوئی نوڑائی دی عبداللہ ہوئی ملیانو سر جگڑی سکو مفتیانو سر فتویستہ سو غلطی ادھے کور دے اسی ٹھیک دا. اللہ نصیب کرے، خدا تعالی اور دے. رہ گیا یہ کہ جی یہ بید بھی ہے، یہ تو عین تعظیم ہے. بید بھی یہ ہے کہ آپ کے گھر پر طالب علم آئے، انہوں نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک تلاوت کی اور آپ نے نہ شربت پلایا نہ چائے پلائی، نہ ان کو 1000 روپے دی. آپ نے توہین کی، آپ کے کارخانے میں آگ لگنے والی ہے، آپ کی یہ فیکٹری ختم ہوگی اور آپ کسی فیکٹری میں چپڑاسی لگیں گے. یہ غزوہ میدان لکھ کے دیتا ہوں. طلبا کی توہین اللہ کو برداشت نہیں ہے. میں ان مفتیوں کو بھی جرائم پیشہ سمجھتا ہوں جو غلط فضول فتوے لکھتے ہیں، انہیں بھی احتیاط کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اشارہ ہے، میں کہتے ہوں تقریب ہے. ایک عوام سے پوچھو کہ آپ کے گھر جو طلباء آئیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے، آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ شربت پلاؤں پستے اور بادام اور دودھ کا، اور میرا جی چاہتا ہے دیسی مرغی میں قورمہ بناؤ شیرمال اور تافتان کے ساتھ، اور میرا جی چاہتا ہے سب کو 1-1 ٹیٹرون کا تان دے دوں اور 5-5 ہزار کا 1-1 نوٹ بھی دے دوں. یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ دین پڑھنے والے ہمارا سرمایہ ہے، یہ خوش رہے مضبوط رہے ہم سے اللہ راضی ہوگا. یہ تو بدیع امور میں سے ہے کہ دینی تعظیم ہے، اس کو یہ کج فہم مفتی یہ اسلامی اصول سے بے بہرہ یہ اس کو اجارہ سمجھتا ہے. اس کا سوئی فہم تو دیکھے ذرا. ترمذی شریف میں دورہ حدیث والے خوب پڑھ چکے ہیں. آپ نے فرمایا تم اونٹ اونٹنی کو اور بکرا بکری کو چھوڑ کر تیس المستعار لیتے ہو، مت لو حرام نہ جائز ہے. صحابہ نے کہا نحن نکرم بھی، ہمارے ہاں عزت سمجھی جاتی ہے. آپ نے کہا اگر عزت سمجھی جاتی ہے تو لیا کرو، جائز ہے. علت دوسری سن کر نبی عربی نے فتویٰ بدل دیا، لیکن یہ کج فہم فتویٰ نہیں بدل رہا، یہ اسی پہ قائم ہے. جی لینے والا دینے والا اور آپ جیسے غلط بتانے والا، تینوں جرائم پیش آئے. کہتے ہیں حافظ قرآن جو مصلی پہ کھڑا ہے اس کو تو بالکل نہیں لینا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں گناہ ہو جائے گا. الم ترکیفہ سے پڑھ لے کوئی، تو الم ترکیفہ قرآن نہیں، وہ بھی تو قرآن ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کو دینا چاہیے لیکن کم نہیں دینا چاہیے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لا الہ الا اللہ. اور ابو سعید نے کیا لیا تھا؟ 30 بکرے، ایک روایت بخاری کی، دوسرے میں 80 اور تیسری میں 120، 30 ہزار کم از کم، ورنہ 80 ہزار اور 120 ہزار. الحمدللہ ساڈا پلہ بھاری. میں نے آج سے 30 سال پہلے یہ فتویٰ لکھا، سارے مفتی اعظم پاکستان، استاد مفتی ولی حسن، فقی الامہ مولانا مفتی رشید احمد، سب حیات تھے، اور ان کو پیش کیا. اور نے کہا اس طرح صحیح ہے جو آپ نے لکھا، یہ ٹھیک ہے. الحمدللہ احسن الرسائل کے نام سے جو جلد شاید آپ کو مل جائے اگر آپ نے اچھا لکھا ہو، اس میں یہ ایک رسالہ یہ بھی شامل ہے. آج کل اس کا نام ہے دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. کس زمانے میں یہ شائع ہوا تھا؟ تکریم حافظ کے نام سے، لا الہ الا اللہ. حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرۃ او للزیارہ مع الذین نحبہم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق.
وہاں ختم کی رات اعلانات ہوتے ہیں. سودیس کے لیے مراکش کے بادشاہ نے فلاں نمبر میں 36 نمبر محل ہبہ کیا ہے، فلاں قاری صاحب کے لیے فلاں ملک کے انڈونیشیا کے بادشاہ نے مرسڈیز گاڑی بھیجی ہے، اور بکسوں کے سونا بکسوں کے اعتبار سے بڑھتا ہے، اور ان کی گاڑیاں لت کی جاتی ہیں وہاں سے. ختم کی رات جہان کے سامنے نظر آ رہا ہے. نانا غریبانہ زمگا آفیدان وہ ادھر خوار ہو یو یادگار ہو ہم بیکار ہو. اچھا تب تیزون مانے ختم ہو کی نہ دیر پاس فتوا ہو لگے. توبہ توبہ. اس دن ایک آدمی نے مجھے عجیب واقعہ سنایا. اس نے کہا میں اور میرا بیٹا جہانگیرے سے 3 میل دور ہر روز جاتے تھے، بیٹا قرآن سناتا تھا. ختم کی رات امام صاحب بھی نہیں آئے، کمیٹی والے بھی نہیں آئے. میں نے کہا کیوں نہیں آئے؟ کہا کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے، انہوں نے دینا تھا ہی نہیں تو تراویح ختم کی رات چھوڑ دی. میں نے کہا یہ ہمارا گھر ابھی بنا ہے اور بن رہا ہے، اور میرے کراچی کے شاگرد ٹھہرے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر کے تراویح سناؤ، اور جب ختم ہو جائے تو دیکھو کراچی سے بارش ہوگی اور یہاں پر اس کی برسات نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہاں محمد انور شاہ 5 سال سے پڑھ رہا ہے، تو اعلان میں یہی کرتا ہوں کہ ہمارے قاری صاحب جو ہے قاری محی الدین صاحب وہی مستحق ہے، اور وہ محمد انور شاہ کا استاذ بھی ہے. اس کی شرافت احسان کرم بالائے کرم ہے کہ وہ دل اور محبت سے انور شاہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھنا ہے. میں اعلان کرتا ہوں کہ اے لوگوں تمام اکرام قاری صاحب کا کرو. انور شاہ کے لیے اتنا بہت ہے کہ وہ قرآن سنائے، ہمیں نہیں لینا ہے، لیکن جو حقدار ہے ان پر ان کو روکنا ناجائز سمجھتا ہوں. الحمدللہ اس درس کو اور تحریر کو سن کر ندوہ کے اندر ایک متخصص نے اس پر مقالہ لکھا، اور اس مقالے کو ہندوستان کے دارالافتاء کو بھیجا اور ان کو کہا جواب لکھو. انہوں نے آج کل اس کو شائع کیا ہے القاموس فی الفقہ میں. القاموس فی الفقہ کراچی سے چھپی ہے، میر محمد کے ہاتھ سے چھپ گئی تھی، اور ترجیح ختم قرآن خواہ قرآن خانی کے طور پر ہو یا تراویح میں ہو، لینا اور دینا صرف جائز اور ثابت نہیں، اعلی و افضل. اور بعض صورتوں میں حافظ قرآن کو نہ دینا باعث خسران دنیا و آخرت ہے. عوام کو سمجھانا ضروری ہے. عوام کل انام، وہ کیا جانتے ہیں؟ ان کو آپ کہیں گے کہ یہ طلباء جو آپ کے گھر جا رہے ہیں، تیرے گھر جو ان کے قدم چلے اور تیرے گھر شمس و قمر چلے. پاگل تیرا گھر کیا ہے؟ بت خانہ ہے. اس میں یہ انبیاء کے سچے وارثین قدم رکھیں گے، اور کائنات کے سب سے بڑی دولت ہدایت قرآن پڑھیں گے. تم ان کا جتنا اکرام کرو گے اللہ تم سے راضی ہوگا، اور آپ کے کارخانے بڑھیں گے، محفوظ ہوں گے، آپ کی مشکلات حل ہوں گی. تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ مجھے کیا کرنا ہے، تو آپ کو خدمت کرنے کا جذبہ ہے؟ وہ کہے گا بس میں ہوں اور بیگم صاحبہ ہے، باہر سے جو بوتلے آئس کریم وہ لے آؤ گے، چلو وہ لے آؤ. اور کیا کروں؟
دس دس ہزار روپے دے دو، زیادہ ہے. وہ کہے گا ہاں بہت زیادہ ہے. آپ کہے یہ آپ کا کارخانہ کتنی مالیت کا ہے، دکان کتنے کروڑوں کی، یہ رہے یا یہ لوٹے، فیصلہ کرو. یا اگر آپ کا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے اور اللہ دین والوں کے اکرام سے خوش ہوتا ہے، تو دس کی جگہ پندرہ پندرہ ہزار دے دو، اور روزانہ قرآن خوانی نہ کرو، سال میں ایک دفعہ کرو، لیکن ایسا کرو جو نیا رایا دشی پتہ ہوتا ہو. لے کہ اکثر علوم سے طلبا جاتے جاتے لیکن پورا خطنے کو ملے لے گا بس انہیں لے گا خیا ہوم ہے بالکل، کہ ہمارے طلبا کا اکرام کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ. تفصیل کے لیے پھر آپ مناسب موقع پہ اکثر الرسائل دیکھیں، اس میں وہ رسالہ جو ہم نے ڈاکٹر عثمانی کے جواب میں لکھا تھا، اس نے لکھا تھا کہ کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے، اور اس نے اس طرح بنایا کہ یہ مفتی فتوی دیتا ہے تنخواہ لیتا ہے، یہ مؤذن اذان دے کے تنخواہ لیتا ہے، یہ امام امامت کر کے تنخواہ لیتا ہے، لہذا ان کے پیچھے نماز پڑھنا اور ان سے مسئلہ پوچھنا حرام. نہ دیکھو بے دین لوگوں نے اس سے کیا بنایا. اس کا جواب اس عاجز و فقیر نے دیا کہ یہ بالکل عین عبادت ہے اور ان کا اکرام و تعظیم کرنا بہت ضروری ہے. فمن خاف من موس جنفا او اثما، جو کوئی ڈر رہا ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ زیادتی کر لے گا، یک طرف وصیت ہو جائے گی، یا گناہ کی وصیت کرے گا، فاصلح بینہم، بس اصلاح کی ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، اس میں کوئی گناہ نہیں. پہلے فرمایا نا جس نے بدل دیا تو بہت بڑا گناہ ہے، فرمایا یہ بدلنا نہیں ہے، یہ تو اصلاح کرنی ہے. اسی پر میں نے یہ تقریر کی کہ عوام کی اصلاح کے لیے ان کو بتاؤ کہ جب آپ قرآن خوانی کرے ہو، طلباء و دینی مدرسوں والوں کو گھر بلائے، فیکٹری بلائے، تو اعزاز و اکرام سے پیش آؤ تاکہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں. لا الہ الا اللہ. الحمدللہ. ایک آدمی نے کئی درس سنا، سننے کے بعد مجھے کہا میں نے تو عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر اور فلاں جگہ فلاں جگہ دس بارہ گائے کٹوائی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے کہا مال حرام برائے حرام رفت، گندا مال اور گندے راستوں سے چلا گیا. مسئلہ میرا سنتے اور گایا عبداللہ شاہ کے پہاڑ کے نیچے کاٹتے کہ وہ اکثر العلوم میں نہیں کاٹ سکتے تھے. کہتے اس میں کوئی فرق ہے؟ میں نے کہا فرق ابھی ابھی دیکھ لو گے. کتنی کٹی ہے؟ کہا بارہ. میں نے کہا سات یہاں لے آؤ. سات لے آیا، ابھی پہنچا نہیں تھا کہ مجھے آیا کہنے لگا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. میں نے کہا تم نے دیکھا نہیں، الحمدللہ ساڑھا پلہ باری. منہ سے جو بھی بول نکلا، جس نے تولا پورا تول نکلا. میں نے کہا ہمارے طلباء دعا گو رہتے ہیں، یہ عاجز اس مسئلے کا مدعی ہے، مثبت ہے، قدردان ہے. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ یہ آدمی غمگین ہے، اس کو پریشانی ہے، یا اللہ اس کی مدد فرما. مسافرین ہے، گھر بار وطن سب کو چھوڑ کر پریشانی اور صدموں کے ماحول میں علوم پڑھنے آئے، جب وہ ایک دفعہ کہے آمین، عرش سے فیصلہ قبولیت ہو جاتا ہے. الحمدللہ علی ہذا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا تم پر روزہ. روزہ آ گیا، بس جہاں بہت جلدی تھی وہاں تو راتوں رات آ گیا. کراچی ذرا دور شہر ہے، اس میں ابھی نہیں آیا ہے، لاہور تک پہنچ گیا ہوگا، مغرب تک پہنچ جائے گا اور رات کی تراویح پڑھ لیں گے انشاءاللہ. عجیب مسئلہ ہے کہ صوبہ سرحد اور دوسرے صوبوں کے درمیان بہت تناؤ پایا جاتا ہے. وہ مولوی شہاب الدین صاحب ہے، مفتی عبد القیوم پوپلزئی، کبار فقہا، اجل علماء دیوبند میں سے تھے. ان کی مسجد ہمیشہ قضاء کی جگہ رہی ہے، بس وہاں وہ بیٹھ کر کے کہیں سے نکال لیتے اور گواہ پیش ہو جاتے ہیں. مولانا مولوی منیب نے رات کو کچھ انتظار بھی کیا لیکن شاید برداشت نہ کر سکے. تین صوبوں میں نہیں ہے اور سرحد میں بھی جو سرکاری اہلکار ہے وہ نہیں ہے, اور باقی لوگوں نے جہانگیرے کے لوگوں نے رات کو مجھ سے پوچھا, میں نے کہا اگر جہانگیرے کے علماء مطمئن ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اعلان صحیح ہے تو ٹھیک ہے, آپ لوگ روزہ رکھ لیں, ہمیں تو اطمینان نہیں ہے اور اس لیے ہم ان کے ساتھ موافقت نہیں کر سکتے. رویت ہلال والے وہ عجیب عجیب طریقے سے چاند دیکھتے ہیں, موسمیات والے بتاتے ہیں چاند چھوٹا ہے بڑا ہے بن گیا ہے مڑ گیا ہے یہ ہوا وہ ہوا, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور انہیں کوئی اطلاع نہیں دیتا. صوبہ سرحد کے علماء کہتے ہیں کہ رویت ہلال پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں, وہ ان کو گواہی دیتے ہی نہیں. محدث زمانہ حضرت مولانا سجان سے رحمت اللہ علیہ, انہوں نے کہا میں مسجد قاسم علی خان میں بیٹھا تھا مولوی شہاب الدین کے ساتھ, کہا وہاں گواہ پیش ہوئے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے, کہا مولوی شہاب نے مجھ سے کہا کہ ان گواہوں کو رد کرنے کا طریقہ کیا ہے, میں قبول نہیں کرنا چاہتا. مولانا نے فرمایا کہ میرے پاس بھی کوئی طریقہ نہیں تھا, میں نے کہا چلو جب یہ دیکھ چکے ہیں صالح لوگ ہیں نمازی ہے دین کے پابند ہیں تو ان کا کہنا معتبر ہے. کچھ تقابل کی سی کیفیت پیدا ہو گئی, اس وجہ سے بھی نقصان بہت زیادہ ہے اور ہمیں دکھ بھی پہنچتا ہے سن کر. ہمارا علاقہ ہے, ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے علماء ہیں, اکثر ان سے غلطی ہو جاتی ہے, یا تو لوگ اتنے دور دراز کے ہوتے ہیں پھر دیکھنے والا ایک ہوتا ہے اور ان کے ساتھ 15-20 اور ہوتے ہیں, پھر 8-10 کلاشن کوفے ہوتی ہے, پھر مولوی صاحب کو رات کو نکال لیتے ہیں گھر سے گراشا اعلانوں کا. مولوی صاحب غریب نیند سے اٹھ کے باہر آتا ہے, 4-6 کلاشن کوف والے آگے 4-6 پیچھے چلتے ہیں, آسو بولش خطرات بھی بہت زیادہ ہے موجودہ دور میں. اللہ تعالیٰ علماء حق کی حفاظت فرمائے. بے شک اے ایمان والوں فرض کیا گیا تم پر روزہ, یہ مصدر ہے اس سے آپ یہ ترجمہ نہ کرو کہ روزے, جس نے یہ کیا ہے وہ عربیت نہیں جانتا. کما کتب, اگر یہ جمع ہوتا تو پھر ہوتا کما کتبت, جیسے فرض کیا گیا تھا الذین, ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے, لعلکم تتقون, تمہیں تقوادار بننا ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت زیادہ, 20 رکعت تراویح مع الوتر, اتنی بڑی نماز ہو جاتی, 8 رکعت قیام اللیل اور 12 رکعت تہجد ملا کر صحابہ نے پڑھی ہے, اور اس کے بعد وتر پڑھ کر تاکہ لوگ رات سے فارغ ہو جائے, اور اس کو اور شوق ہے پڑھنے کا تو باز نہیں آتا. تمہیں حدیث رسول سے شرم نہیں آتی کہ رات کی آخری نماز وتر پڑھا کرو؟ وتر تو آپ پڑھ چکے ہیں, تو اب کاہے کو نفل پڑھ رہا؟ صاف صاف حدیث میں ممانعت معلوم ہو رہی, اور فقہاء مجتہدین نے یہی سمجھا ہے اس سے. اس لیے اکابر نے صحیح سند کے ساتھ وتروں کے بعد نفل نقل نہیں کیے. 20 رکعت نماز بہت بڑی نماز ہے, اللہ تعالی قبول فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ نے تمیم و عبی کو کھڑا کیا, خود فرض پڑھا لیتے تھے پھر یہ دونوں آگے ہوتے تھے, اور 20 رکعت تراوی کے بعد وتر عمر خود پڑھاتے. عالمگیری جلد اول فصل فی قیام رمضان,
تراویح کو فقہ میں کہتے ہیں قیام رمضان، رات کے شروع میں پڑھو اور آٹھ رکعت قیام الليل، رات کے آخری حصے میں پڑھو اور بارہ رکعت پڑھو تہجد، دونوں ملا کے رمضان میں پڑھو صلاۃ التراویح ہے، جس کو قیام رمضان بھی کہتے ہیں. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، بخاری و مسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، یہ ثابت نہ ہو سکا کہ گزشتہ امتوں میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اختصاص رمضان مزیت لہذه الامہ وفضلها، روزہ تھا، بعض کہتے عاشور محرم کا روزہ تھا، بعض کہتے ہر مہینے کے 13, 14, 15 ایامی 20 کے تین تین تھے، لیکن صحیح مزان سے محدثین و مفسرین کو یہ اطلاع نہ مل سکی کہ رمضان المبارک کی طرح کوئی مہینہ تھا، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ تو قرآن کی وجہ سے الحمدللہ. حضرت اقدس امام الاسد مولانا ورشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو داود کی ایک صحیح سند روایت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ عاشورہ محرم اور ایام 20 کا حکم ہے، اور رمضان کا حکم وہ آگے بیان کرتے ہیں، شہر رمضان الذی سے بیان ہوا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ فرضیت رمضان ہے. اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تمہیں تقوادار بننا ہے. تقوی کے تین طریقے ہیں، کم کھانا تو سحری میں کھاؤ اور پھر جا کے 14, 14.5 گھنٹے کا دن گزار کے مغرب کے وقت پر افطار کرو، تو 14 گھنٹے جو معدہ خالی رہتا ہے اللہ اس کی تمام بیماریاں ختم کر دیتا ہے. تو زیادہ کھانے کی وجہ سے جو شیطان اور نفس بہک گئے تھے وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. تو ایک تو فاقہ نہایت طویل ہے، دوسری وجہ تقویٰ کی ہوتی ہے کثرت تعبد. تو ایک مستقل نماز بڑی ہے صلاۃ التراویح، اور تیسرا ایک استغفار لا الہ الا اللہ، افوہ و صفحہ کہ اللہ سے دعا، ذکر، تسبیح، تلاوت. الحمدللہ رمضان شریف شروع ہوتے ہی طلبا تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، بے وقت کھانا کھا چکے ہوتے ہیں، سیری ویری کر چکے ہوتے ہیں، تھوڑے سے چند دن لگتا ہے کہ سست ہے، پھر رمضان کا اپنا رنگ آ جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے. یہی ٹائم رہے گا 8 بجے، اور آپ فجر پڑھ کر کے آرام کریں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ، کوئی حرج نہیں، اور ٹائم پہ اٹھے، ساتھیوں کو سمجھائے، اور ہر وہ کام جس سے آپ درس کے لیے چست ہو وہ مستحب ہے، ہر وہ کام جس سے آپ میں سستی غفلت آئے وہ مکروہ اور ناموزون، کیونکہ مقصد کو نقصان ہو رہا ہے. یہی 8 بجے سے انشاءاللہ 11, 11:30 تک کا آپ کا کام پورا ہوتا رہے گا اللہ کے فضل و احسان سے. تو تقویٰ کے تین وجوہ ہیں، ترک طعام فاقہ طویل سے تقریباً وہ ہو جاتا ہے، کثرت تعبد، اور ایک وجہ شب بیداری ہے، رات دیر تک تراویح پڑھو اور پھر سحری میں اٹھو. روزے ہر ماخا مختر دیکھو زری زری دا پیشمنی دا نارو شما، اور طالب علموں کا تو 3 بجے کے قریب ناظم صاحب آ جاتے اور کیونکہ کام زیادہ ہے 3 بجے سے بھی پہلے ہوگا. 4:13 پر تو بند ہوتا ہے, پہلے سے بند ہو تو بہتر ہے کہ آدمی پانی وانی پی لے اور کم کم کھایا کرو تو میدے پر بوجھ نہیں آئے گا اور طاقت بڑھے گی. بہت زیادہ کھائیں گے تو پھر بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. کم کھائے یا زیادہ کھائے اللہ تعالیٰ ہمت نصیب فرمائے اور صحت اور شفا بنائے. ایام معدودات, دن ہے گنتی کے, یہ شاہ صاحب کی تفسیر پر منطبق ہے جو کہتے ہیں 13, 14, 15 اور عاشور محرم کے روزے مراد. ایام معدودات, اور جمہور کے نزدیک 1 مہینے کے 30 یا 29 دن, 365 دنوں کے سامنے چند دن تو ہیں. فمن کان منکم مریضاً, جو کوئی ہو تم میں بیمار, کہ اگر روزہ رکھے تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاک ہو جائے گا. او علی سفر, یا سفر پر ہو, شرعی سفر ہے اور وہاں انتظام سحر و افطار کا ممکن نہیں ہے. فعدتم من ایام اخر, پس گنتی پوری کرنی پڑے گی اور دنوں کی, جتنے دن تک بیمار رہا یا مسافر رہا روزہ نہ رکھ سکا وہ بعد میں رکھے. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی, اطواق یوتیقوں میں حمزہ افعال کا سلب معنی کے لیے, جیسے فلوس کے معنی پیسے اور افلاس کے معنی فلوس کا نہ ہونا, تو طاقہ یتیکو کے معنی ہے طاقت ہونا, اور یتیقونہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, شیخ فانی ہے, اتنا بوڑھا ہو چکا ہے, اتنی عمر گزر گئی ہے, اتنی موذی مرض لاحق ہے کہ کبھی بھی جانبر ہو کر روزے نہیں رکھ سکے گا. ففدیتن, پس وہ فدیہ دے تو عام مسکین, تنگ دست کو کھانا کھلائے, ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت یا 2 مسکینوں کو 1 وقت کا کھانا کھلائے, غداءً وعشاءً, صبح کا اور رات کا. بخاری شریف میں انس کہتے ہیں لحمن و خبزن, گوشت کا سالن اور روٹی, وہ یہ کافی ہے, نہ دال ساگ نہ بروس اور بریانی, لحمن و خبزن, یہ معتدل کھانا ہے. شان ورشا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو توجیہ کی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو طاقت رکھ سکتے ہیں تو ان کے لیے اس وقت اجازت تھی کہ وہ عاشور محرم یا ایام 20 نہ رکھے, البتہ اس کے بدلے میں فقراء و مساکین کو کھانا کھلائے. فمن تطوع خیرا, جس کو جو کوئی نیکی کرے بھلائی میں سے, یعنی زیادہ زیادہ دے, 1 مسکین کی جگہ 10 مسکینوں کو کھلائے, فہو خیر اللہ, وہ بہتر ہے اس کے لیے. وان تصوموا, اور روزہ ہی رکھو, اے بیمار و مسافر, رکھ سکتے ہو نا, خیر لکم, بہتر ہے تمہارے لیے, ان کنتم تعلمون, اگر ہو تم جاننے والے. ابھی موسم ہے سارے جہان کا ہے, ہم نے بھی رکھ لیا. بعض لوگ کہتے ہیں جی شوگر اور بلڈ پریشر والے نہیں رکھ سکتے, کذاب ناشر, درو گو جہان کا. شوگر اور بلڈ پریشر دونوں بیماریاں بسیار خوری سے پیدا ہوئی ہیں, یاد رکھنا, بسیار خوری سے, بے وقت اور زیادہ زیادہ کھانے سے. آپ چھوڑ دیں, سحری میں شوربے میں نرم روٹی ڈالے اور اس کے بعد 1 کپ گرم دودھ یا بہترین دودھ پتی چائے پی لے, آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ کے بعد حسب تقاضا 4-6 گلاس پانی پی لے اور پھر آئے اور حسن العلوم کے درس میں بیٹھے, دیکھو کہ رات تک کیسے توانا و مضبوط رہیں گے. میری بیماریاں تقریباً رمضان میں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے.
بعض شوگر والے سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں ہر وقت کھانا ہے، بالکل غلط. اپنی زندگی اور صحت کے ساتھ کھیلنے کے مترادف.
بعض شوگر والوں کو کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھاؤ، غلط بتاتے. اس طرح تو بکری چرتی ہے، انسان نہیں چر سکتا. صبح بھی کھاؤ سحری میں تھوڑا، رات کو افطار بقدر ضرورت، رات کا کھانا معمولی سا، تاکہ صبح سحری کے لیے بھوک رہے. آپ کی صحت اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گی اللہ تعالی کے فضل و احسان سے.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں اتارا گیا قرآن. سبحان اللہ، قرآن شریف رمضان شریف کے کسی رات میں پیغمبر اسلام پر اترا ہے. قرآن کون ہے؟ ہدل للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت کا گنجینہ ہے.
پہلے فرمایا ہدل للمتقین، اب یہاں پہنچ کر کے عام لوگوں کے لیے بھی اعلان ہوا. وہ بیان تھا ہدایت خاصہ کا، اور یہ بیان ہے ہدایت عامہ کا.
وبینات من الہدى والفرقان، روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی.
یاد رکھنا، اس مہینے میں چونکہ قرآن نازل ہوا تو امت کو حکم دیا گیا کہ اس مہینے کے روزے رکھو. موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ توریت ملے گی، آپ نے جا کے 30 دن وہاں روزے رکھے. اس کے بعد 10 اور مزید بڑھائے گئے، 40 ہو گئے. تو یہ جو رمضان المبارک کی تمام طاعات و عبادات ہے، یہ قرآن کے لیے. اس لیے قرآن کا درس، قرآن کی تلاوت، قرآن تراویح میں پڑھنا سننا، قرآن قرآن ہی قرآن کا دور دورہ، یہ رمضان کی خاص شان و شوکت ہے.
رمضان، بعض روایات میں لا تقول رمضان لأن رمضان اسم من اسماء اللہ تعالی. شہر رمضان، شہر عظیم، شہر مبارک، شہر مواسات، شہر اوله رحمۃ واوسطه مغفرۃ واخره عتق من النار. شهر جعل الله صيامه فريدة وقيام ليله تطوعا.
دیکھیے شیخ عبداللہ کی کتاب ما ثبت بالسنة،
مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور وہ قرآن ہدایت ہے کائنات کے لیے، اور دلائل ہے ہدایت و فرقان کی. فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی موجود ہو تم میں اس مہینے میں، یعنی مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اور صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اور مسلم ہو اور کافر نہ ہو، عاقل ہو مجنون نہ ہو، اور بالغ ہو نابالغ نہ ہو. فلیصوم، پس وہ روزہ رکھے. شاہ سے فرماتے وہ تمہید تھی ایام بیض اور عاشور محرم کے لیے، اور قطعی حکم رمضان کا یہ ہے. ومن کان مریضا، اور جو کوئی بیمار ہو، اولا سفر یا سفر پر ہو، فعدتم من ایام اخر، پس وہ گنتی پوری کرے اگلے دنوں کی. یرید اللہ بکم الیسرا، چاہتے اللہ تمہارے بارے میں آسانیاں، ولا یرید بکم العسر، اور نہیں ارادہ کرتے تم کو تنگ کرنا. ولی تکملوا العدت، اور تم کو گنتی پوری کرنی ہے.
یہاں یہ رواج ہے عام لوگوں کا، شروع میں 2-3 دن بڑے زور و شور سے روزے ہوتے، آپ دیکھیں گے اس کے بعد غائب، پھر جمعہ جمعہ، اخیر میں پھر زور و شور سے.
غلط. ایک دن کا روزہ بغیر کسی وجہ کے نہ رکھا گیا اور پھر عمر بھر رکھا گیا، حدیث میں ہے اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا، ناراض رہے گا اللہ اس سے.
وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں توفیق دی روزہ رکھنے کی، ہداکم وفقکم، تمہیں رمضان المبارک مہینہ نصیب فرمایا، تمہیں اس قابل بنایا کہ راتوں کو تراویح پڑھو، دن میں روزہ رکھو اور چار گھنٹے تفسیر پڑھو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تمہیں شکر کرنا چاہیے. یہ زحمت کا مہینہ نہیں رحمت کا ہے، یہ دقت کا نہیں سہولت کا ہے، یہ گرانی کا نہیں آسانی کا ہے، یہ پریشانی کا نہیں یہ شکرانے کا ہے. اس ماہ محترم کی دعائیں بھی اکسیر ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب پوچھے آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، پس میں نزدیک ہوں. آپ سے پوچھا گیا عربنا قریب فننادی ہے، ام بعید فننادی ہے. رب قریب ہے کہ آہستہ بات کرے یا دور ہے کہ چیخے، اس پر آیت نازل ہوئی. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، قبول کرتا ہوں دعا دعا کرنے والے کی جب وہ دعا مانگے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس میری اطاعت کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید ہے کہ یہ مراد پالے. لا الہ الا اللہ. رمضان المبارک میں خوب خوب دعائیں. افطار کے تو صرف دو لفظ سنت ہے، اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ سب کے سب من گھڑت. تو محدثین نے فیصلہ کیا کہ ثابت نہیں. اور دعائیں ہیں، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ پیاس ختم ہو گئی، دل خوش ہوا، اجر انشاءاللہ پختہ ہو گیا. مختصر دعا برفع الیدین بھی کی جائے تو حرج نہیں ہے، البتہ تبلیغیوں کی طرح وہ بھی دے اور وہ بھی دے، یہ بھی دے اور وہ بھی دے، سارا دسترخوان جو تباہ و برباد ہو گیا، اور یہ ایسی دعائیں مانگ رہے جیسے اس کا روزہ نہ تھا. بابا بس کدھر سے گردان نے شروع کر دے. دو لفظ اللہم لک صمت وعلا رزقک افطرت، اور اس کے بعد پکوڑے سموسے چولے ٹھنڈا شربت، اور بہترین طریقے سے سنت افطار. اور دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیخے پکاریاں کریں، بس اللہ سے خیر مانگے توفیق مانگے کافی. تفصیلی دعائیں افطار کے وقت مناسب نہیں، اور اگر ضروری مانگنی ہے تو پھر ذرا پہلے شروع کر لیں. وقت ہو جانے کے بعد بھی افطار میں تاخیر کرنا اہل سنت کا مذہب نہیں ہے، یہ روافض کا مذہب ہے، یاد رکھیں. اہل سنت جن کے ہاں وقفہ مغرب سنت اور فقہ کے خلاف ہے، وہ رمضان المبارک میں افطار کے وقفے کے بل اتفاق قائل ہے. احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں جمع کرنا تمہاری بیویوں سے. ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ جب تک آدمی افطار کرے اور جاگ رہا ہے تو کھائے پیئے، بیوی سے ملے، لیکن اگر اس کی آنکھ لگ گئی تو اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا. اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، صحابہ پریشان ہوئے، فرمایا کہ نہیں بس اب جائز ہے. ہن لباس لکم، یہ بیوی ہے تمہارا پوشاک ہے، تم ان کی وجہ سے پردے میں ہو. وانتم لباس لہن، اور تم پردہ ہو پوشاک ہو ان کا. مرد کو ضرورت زیادہ ہے،
اس لیے فرمایا یہ تمہارا پوشاک ہے، لباس ہے، جیسے جبہ لباس ہے، یہ کرتا شلوار لباس ہے. اس طرح لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ بیویاں لاتے ہیں اور اپنے گھر کو آباد کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں گھر والی. گھر اسی کا ہے. اب علماء کہتے ہیں ایک دوسرے کا پردہ کرنا چاہیے، یعنی بیوی خاون کی کمزوریاں نہ بتائے اور خاون بیوی کے ساتھ مخصوص باتیں باہر نہ بتائے. یہ پردہ پوشی کے خلاف ہے. ایسے شخص پر لعنت آئی ہے جو بیوی کی باتیں لوگوں کو مخصوص گھڑی کی باتیں باہر بتائے. لباس میں اشارہ ہے، ہو سکتا ہے آپ بادشاہ ہو، بیوی فقیر نہیں ہے، آپ ہی کا لباس ہے. ہو سکتا ہے آپ فقیر ہو اور وہ کہیں سے رانی آ گئی، سیٹانی آ گئی، کوئی بات نہیں، لباس اس طرح ہی ہوتا ہے. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا رشتہ بہت مالدار گھرانے میں ہوا تھا. رات کو جب حضرت اہلیہ بی بی کی خدمت میں آئے تو بات چیت میں یہ بھی کہا کہ دیکھو میاں بیوی میں مناسبت ضروری ہے، میں تو چند دنوں میں مالدار نہیں ہو سکتا، آپ میرے جیسے فقیر نہیں ہو سکتی. تو اس نے کہا میں راضی ہوں جو تدبیر آپ فرمائیں گے. آپ نے کہا یہ آٹھ دس بکسوں میں سونا ہے، سونوں تو دو تین سٹ ہوتے ہیں کافی، اتنے سارے. کہا یہ دارالعلوم کو دے دے. حضرت رات کو تشریف لائے اور دارالعلوم کے منشی کو اٹھایا، اس سے کہا رسید بناؤ، بے وقت تعاون آیا ہے. اس کو سمجھنے نہیں دیا کہ کہاں سے آیا، اور سارا سونا دارالعلوم دیوبند میں داخل کرا. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، بانی و مبانی دارالعلوم دیوبند. اللہ اکبر. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت حسین جمیل تھے. کہتے ہیں کہ ان کے شہر میں کوئی بہت بدصورت کریہ المنظر لڑکی تھی، امام شافعی نے اس کو نکاح کا پیغام بھیجا، وہ بلا گئی آ گئی، نکاح ہو گیا. کہتے ہیں امام شافعی کتابوں میں لگے رہتے تھے، اس کی طرف دیکھتے نہیں تھے. کسی نے پوچھا کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی، فرمایا وہ ضروری کام اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور باقی اگر ہر وقت میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تو یہ فقہ اور اجتہاد کا اتنا بڑا کام کہاں سے ہوگا. وہ ہمارے ایک ساتھی تھا، اس کی بڑی محبوبہ سے شادی ہوئی تھی، تو اثر کے بعد مجھے کہتے ہیں یار ٹولا رس پاتے تھے لاشپکی کی بکلا ہے خوزا کا نا تا مانے اسا نما خام جوڑ شو ہے. اور ایک شادی میں میں نے دولے کو دیکھا، وہ بالکل ایسے عام سے کپڑوں میں تھا، مجھے اللہ نے عجیب اندازے دیے. میں نے کہا یہ اس کی لو میرج ہے. لوگوں نے کہا اگر لو میرج ہوتا تو، میں نے کہا آپ سمجھ نہیں رہے. تھوڑی دیر بعد میں نے اسے بلایا، میں نے کہا ذرا بیٹھو نا. میں نے کہا میرا ایک اندازہ ہے کہ جب مقصود آدمی کے ہاتھ میں ہو نا تو اور چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. یہ سب لوگ سجے ہوئے ہیں، تو سجا نہیں ہے. لو میرج ہے. کہا جی حضرت، میرا اندازہ سو فیصد صحیح نہیں. اور ان کا مت ہے جب ٹائم آئے گا حسن پھوٹ جائے گا. یہاں تک بڑھ گئے وارفتگی شوق کے نظارے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی کا شعر. یہاں تک بڑھ گئے وارفتگی شوق کے نظارے، حجاباتی نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانانا. الحمدللہ، کیا قیمتی شعر ہے، سبحان اللہ. ایسا حجاباتی نظر سے پھوٹ نکلا حسن جانانا. پختونوں کے ہاں دولے کا نام نہیں ہے، دلہن نم خوشتا ناوی الگ تا ناوے نوئی دا پختانو الگ بوم نہ ناوی کیے دوگا آپ زڑا جامع تک اسی خیرنو کپڑوں کو گر دوں گا کا رازا کا کا خورا کا کال تراش کا کا دل تراشا چٹون خلق بلاڑو بے بزان برابر کو الگ بہن سجاوے دو. ابھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے دولہا ہم سجائیں گے اور دلہن تم سجاؤ. پختنو الکان نہ سجائی. وہی لال جو ہے تو یاقوت وہ راک کے اندر بھی لال ہے، وہی لال پیرو کے بھی لال ہے. وہ مرد ہے جوان ہے، اس کی نسبت سے ایک حسینہ آئی ہے، بس یہ کمال خوشی کافی ہے نا. زڑے کپڑے زور سادر میں پتہ نہ چولے ہو گٹ الکانوں کے مرا روانو دا وہ پتہ لگے دے دا روا دا لگتے اگر تو اگر سوک ناوی کولیشی اگر ناوی کی گی اب مرگ بقبول کی ناوی کی دل بقبول لکی نا خدا غریب آران سنا خبر دی ٹول ناول دے ناوی شی جی نہیں پستا ناوی کی. اللہ اکبر. بہرحال میاں بیوی کا جو رشتہ ہے فقہا کہتے ہیں رشتہ سببیہ ہے، لیکن احکام پورے نافذ ہیں. مالدار بیوی مسکین خاون کو زکات نہیں دے سکتی، اس کا حق ہے اس کے مال میں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. حضرت آپ تندست ہیں، خدیجہ بیوی سے نکاح کرا دیا، وہ مکے کی رئیس تھی. کہتے اس آیت کو امام ابو حنیفہ سمجھ چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ مال فقیر خاون کو مالدار بیوی کی وجہ سے زکات دینا جائز نہیں ہے، بیوی کی وجہ سے خاون وہ غنی ہو جاتا ہے. اور فقہا کہتے ہیں جس جگہ سسرال کا گھر ہو جس میں بیوی بھی حصہ دار ہے، وہاں پہنچتے ہی وطنی اصلی کی طرح دولہ خود بخود مقیم ہو جائے. یہ دیکھیں تأهل بأهلی، دیکھیے امداد الدلہ تحتاوی اور مراقی. سبحان اللہ. علم اللہ، جانتے ہیں اللہ، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم خیانت کر لو گے اپنے بارے میں. خیانت یہ تھی کہ صحابہ کام کاج کر کے آئے اور بیویاں کھانا پکا رہی تھی، روزے کا مہینہ تھا اور اس کی آنکھ لگ گئی. آئے آئے آئے، آنکھ لگنے کے بعد تو روزہ شروع ہوا، اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی کھا لیا اور اس کے بعد دوسرے کام بھی کر لیے. تو ان کی غلطی سے اللہ نے امت کے لیے یہ معافی فرمائی، ان کی غلطی ہمارے عفو کا سبب بن گئی. فتاب علیکم، پس تمہاری توبہ قبول کی. وعفان کم، اور معاف کیا تمہیں. فالآن باشروہن، پس آؤ اور بیویوں سے مباشرت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے. کیا ڈھونڈو؟ کہ یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما. ہر دفعہ جب ملے، علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ ملنے کا مقصد صرف قضاء شہوت نہیں ہے بلکہ توالد و تناسل کی نیت سے ملنا اچھا ہے. تو پھر یہ کہنا کہ بچے دو ہی اچھے، یہ وہی کہے جو ہو عقل کے کچے. بچے تو دس بارہ ہو، دو بیمار، دو باہر چلے گئے، دو پنجاب چلے گئے، دو سرحد چلے گئے، القصور اڑے ہوئی شپنگ موجود ہوئی، چھ ابھی گھر پر. ایک تو خدا افضل بزرگ و برتر ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک ہی محمد انور شاہ ہے، ایک ہی. چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ نے احسن بھی بھیج دیا، اکیلے نہیں رہا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و کرم.
پانی کا اثر ہے، گلگت کا پانی اور بلوچستان کوئٹہ چمن وغیرہ کا پانی تش بچی دی، تش بچی کچھ آ رہے ہونا تپوس کے سو لکان دی مال دخدے جی دہ دی لس دی بس شاہ بشے ہوئے. ہر ایک سے پوچھو نو دس بیٹے سرو سرو غٹ غٹ ساربو ساربو. ہمارے یہاں ایک ساتھی ہے، اس کا ایک چچا لاہور میں ہے، اس کے دو بیٹے، دوسرا چچا گلگت میں ہے، اس کے 11 بیٹے. پانی کا اثر دے گیا تھا، بچے خوب پیدا کرنا چاہیے. ایک قاری صاحب میرے پاس آئے کہ وہ زمانہ ہوا کہ میں بچوں کو چاہتا ہوں آپ کی نگرانی میں تعلیم دلا دوں. میں نے کہا لے آئے. مولانا صبا مرحوم ناظم تعلیم تھے، وہ میرے پاس آئے کہ وہ کل والے قاری صاحب آئے اور 9-10 لڑکوں کو لائے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا قاری صاحب آپ نے مجھ سے اجازت لی تو آپ سارے محلے کو، محلے نہیں یہ میرے اپنے بیٹے ہیں سارے. وہ نہ نر بچیا، سبحان اللہ. ایک طالب علم تھا برمی، وہ کل نہیں آیا ہے جی، گڑبڑ ہو گئی تھی. کیا گڑبڑ ہو گئی؟ ہمارا بھائی ہو گیا. ابھی تک سلسلہ جاری ہے. جی ہاں، آپ کی دعا ہے. کتنے بھائی ہو گئے؟ یہ 17واں تھا، زیادہ نہیں ہوئے. نہیں، میری نانی کا ابھی 24واں ہو گیا. ظالم بچے ایسا ہم بربری بزی، بربری بکری ہے. ہماری نانی صاحبہ کیا 24واں ہو گئے. لا الہ الا اللہ. ہمارا ایمان ہے کہ رزاق صرف اللہ ہے. آدمی جب اکیلا ہوتا ہے تو اپنے خرچے کا انتظام نہیں ہوتا، جب لڑکی نام پر ہو جاتی ہے پھر فکر پیدا ہو جاتی ہے، پھر جب شادی ہو جاتی ہے گھر ہوتا ہے پورا، پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں پھر 10 آدمیوں کو اور پورا کر کے دیتا ہے. نحن نرزقک، ہم رضا کے اللہ فرما دے. الحمدللہ. یہ خیال کہ بچے کم سے کم ہو، اس سے آسودگی ہوگی غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر انسانی تہذیب کا خیال ہے. ہمارے نزدیک ایک نطفے کے آنے سے پہلے اس کے تمام رزق کا انتظام اللہ کر چکا ہوتا ہے. چند سال پہلے بے نظیر کے دور میں ترکیہ کے اندر ایک ضبط تولید کانفرنس تھی، پورے عالم سے لوگوں کو بلایا گیا تھا، اور اس کانفرنس کی جو ہیڈ تھی وہ ترکیہ کی کوئی وزیر اعظم تھی. بے نظیر بی بی کو بھی دعوت تھی کہ آپ بھی آئے اور مقالہ پڑھے کہ لوگ بچے کم پیدا کریں اور بہت زیادہ نسل نہیں ہونا چاہیے. بے نظیر مشرقی ذہن کی خاتون تھی، خالص اسلامی ذہن رکھتی تھی. اس نے شیخ الازہر کو فون کیا مصر جا کے کہ میں پاکستان کی بے نظیر بھٹو ہوں جو 2 دفعہ وزیر اعظم رہی ہوں، اور ترکیہ کانفرنس ضبط تولید پر ہے، میں اس میں اسلامی مقالہ پڑھنا چاہتی ہوں، آپ میری مدد کر لیں. شیخ الازہر جاد الحق موجود تھا، وہ بڑا قابل ترین کائنات کا انسان تھا. اس نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیں. جب بے نظیر گئی، شیخ الازہر نے 15-20 آدمیوں کے ہمراہ جامع ازہر کے گیٹ پر اس کا استقبال کیا، کیونکہ پاکستان کے ایک اونچے خاندان اور گھرانے کی عورت تھی، اور اس کے بعد اپنے مؤسسہ میں دفتر میں بٹھایا. اور اس نے ٹیلی فون پر جو سوالات دیے تھے، ان سوالات پر مشتمل جاد الحق شیخ الازہر نے 60-70 صفحے پر مشتمل ایک محقق مقالہ لکھ کے دیا، اور بی بی کو کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرے سامنے آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو اجلاس میں دقت پیش نہ آئے. بے نظیر نے پورا مقالہ شیخ الازہر کو پڑھ کر سنایا اور جب کانفرنس شروع ہوئی اور ایجنڈا پڑھا گیا اور بے نظیر بھٹو کو اہمیت کے پیش نظر دعوت دی گئی, آپ نے مقالے کا آغاز حمد و ثنا و درود و سلام سے کیا, قرآن کی آیات و احادیث پڑھی اور کہا کہ یہ ایجنڈا انسانیت کے خلاف ہے, یہ ایجنڈا اسلام کے خلاف ہے, اسلام اس قسم کے فضولیات کو رد کرتا ہے, اسلام انسانوں کی کثرت پر فخر کرتا ہے, اسلام رزاق صرف اللہ کو مانتا ہے, تمام حاجت روا و کارساز مشکل کو صاحب ہو, ایک آسمان و زمین کا مالک و مختار ہے. لہذا یہ مقالہ, اس کانفرنس اور اس کے تمام ثواب دید کو مسترد کرتا ہے اور عالم سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جائز طریقے سے نسل کی افزائش کرے. وہ ترکیہ کی جو وزیر اعظم تھی وہ مسلسل بے نظیر کے مقالے کے دوران بکتی رہی, لیکن بے نظیر نے اپنا مقالہ پورے طاقت اور توانائی سے پڑھ کر سنایا. اگلے دن اخبارات میں میں نے پڑھا کہ جامعہ ازہر کے علماء نے ان کو اس مقالے پڑھنے اور جرأت ظاہر کرنے پر خراج تحسین پیش کیا. یہ حق ہے ایسے لوگوں کا جنہوں نے کسی بھی ماحول سے نکل کر اسلام کی مدد کی ہے اور اسلام کے احکام پر غیرت کی ہے, یہ ضروری ہے. ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر, کبھی کبھی کمزور ایمان و اعمال والوں سے بھی اللہ بہت بڑا کام لے لیتا ہے. تو یہ کہنا کہ کم سے کم بچے ہو غیر انسانی, غیر اخلاقی, غیر اسلامی تصور ہے. قرآن نے ہمیشہ اس کو رد کیا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاءً كَبِيرًا. بس آؤ اور بیویوں سے ملو اور ڈھونڈو جو لکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید داغا سیاہ داغے سے یہ وقت فجر ہوگا. سفید داغا بیاض النہار اور سفید داغا سواد اللیل. بعض صحابہ نے ایسے داغے لیے لیکن ان کو سمجھایا گیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے. ثم اتم الصیام الى اللیل, پھر پورا کرو روزہ رات تک. ولا تباشروہن, اور بیویوں سے جمع نہ کرنا. وانتم عاکفون فی المساجد, اور تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں. رمضان المبارک کے مہینے کا بھی اعتکاف ثابت ہے اور مستحب ہے, اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف سنت کفایہ ہے. اگر کسی محلے میں ایک آدمی بھی نہیں بیٹھا تو سب گناہگار ہوں گے, اور اگر ایک بھی بیٹھ گیا تو سب کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا اور بری ذمہ ہوں گے. ایک عرصے سے یہ ایک ماحول بنا ہے کہ آخری عشرے میں محلے کے نوجوان اعتکاف کرتے ہیں, وہ تو اچھی بات ہے, 10 دن مسجد میں گزارتے, لیکن ان کی نگرانی بہت ضروری ہے. وہ پھر ادھم بچاتے ہیں, ہنگامہ آرائی کرتے, شور شرافہ کرتے. اس لیے یہاں پورے قاعدے قریدے سے الاٹمنٹ ہوتی ہے, درخواستیں لگتی ہیں, شکل و صورت دیکھی جاتی ہے, ماحول. دور و دراز کے محلے والوں کو اجازت نہیں ملتی اب, الا یہ کہ محلے کا آدمی اس کی ذمہ داری لے. چھوٹے لڑکوں کو نہیں بیٹھنے دیتے جب تک کہ والد, بڑے بھائی, چچا, مامو, تایا ساتھ نہ ہو. اس عاجز اور فقیر کا بھی
یاد نہیں ہے کہ کوئی سال مس ہوا ہو. جب سے ہوش سنبھالا ہے اور کراچی میں طالب علمی شروع ہوئی ہے اور اللہ نے اس مسجد میں آنا نصیب کیا ہے 1976 سے لے کر کے الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ ہر سال دیگر نعمتوں کے ساتھ یہ نعمت بھی نصیب فرمائی کہ اپنے احباء خلا اور وفادار دوستوں کے ساتھ مسجد میں اعتکاف ہوتا ہے اور تمام نظام درس کا اور تعلیم کا معزت کا اور ادارے کے انتظام و انصرام کا برقرار و جاری ساری رہتا ہے. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ مسجد میں اعتکاف صرف مرد کریں گے، خواتین کے لیے وہ اپنی جگہ متعین کرے نماز کے لیے. خاتون کا اعتکاف بمقابلہ مرد کے آسان ہے، وہ معتکف میں بیٹھ کر ہدایات بھی دے سکتی ہے، گھر کے افراد ان کے ساتھ وہاں کھانا و افطار بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر پہلے سے گھر میں نماز کی جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے متعین کرے. ازواج مطہرات نے پیغمبر کے زمانے میں باز باز نے اور آپ کی وفات کے بعد جو موجودات تھی سب تقریباً اعتکاف کر دی تھی. دیکھیے تفصیل مولانا عبدالحی کی کتاب الانصاف فی باب الاعتکاف. اور مت مباشرت کرو عورتوں سے درا حالے کہ تم معتکف ہو مسجدوں میں. علماء نے استدلال کیا کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے لیکن پانچوں نماز کی جماعت ضروری ہے. بعض ائمہ کے نزدیک ان مساجد میں اعتکاف ہوگا جہاں جمعہ منعقد ہوتا ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک جمعے کے لیے جانا آنا عادت اعتکاف میں جائز. اس بات کی بھی اجازت ہے کہ ویسے تو پانچوں نمازیں نہیں ہوتی، فیکٹری کارخانے کی مسجد ہے، فجر یا عشاء میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن اعتکاف کے لیے اس میں جتنے افراد ہو وہ اہتمام کر لیں کہ بھائی آج کل پانچوں نمازیں یہاں ہوگی، اعتکاف درست ہے اس میں. سرخسی کے محیط میں یہ جزیہ موجود ہے. وانتم عاکفون فی المساجد، تلک حدود اللہ، یہ خدا کی بیان کردہ حدیں ہیں، پلی دی، فلا تقربوها، اس کے نزدیک نہ جانا. نزدیک جاؤ گے تو ظاہر بات ہے اندیشہ ہے کہ حد پار کر لو گے. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، یو بیان فرماتے اللہ آیتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، دیکھو روزہ شروع ہوا لعلہم تتقون، ختم ہوا یتقون. روزے کا اول و آخر مقصد ہی اللہ کا خوف، تقوا، پرہیزگاری، اتباع شرع ہے. یہ تین قاعدے ہوئے، اور چوتھا قاعدہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقے سے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ مشترک تو عام پکے، تو اجازت دے دی جائے کہ بھائی سب آپ کے لیے اور آپ کا ان کے لیے. یہ تبلیغ میں لوگ جاتے ہیں نا 50-50 روپے اکٹھے کر کے، تو بعض ساتھی کم کھاتے ہیں، بعض زیادہ، بعض لڑتے ہیں. پھر تو علماء کہتے ہیں اس میں سب کا اتباع ضروری ہے، ورنہ شراکت منع ہے. بہتر ہے کہ صاحب توفیق سارا کھانا اپنی طرف سے کر لے تاکہ شک شبے سے نکل جائے. مراد کھانا نہیں ہے، استعمال کرنا، وہ بھی حکم عقل میں ہے. اور مت کھاؤ مال ایک دوسرے کا آپس میں ناحق طریقوں سے. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم پہنچاتے ہو اس کو حاکموں تک. تُدْلُو ادلا یدلی کے معنی آئے دل، وہ کہتے ہیں ڈول کو، بوکی تو بھائی بوکا بوکا، وہ کنویں کے اندر جو بالٹی بندی ہوتی ہے رسی سے نیچے جا کے بھر کے آتی ہے، وہ ہے بوکا دلو. فوکا
فلا وتدلو، آپ بوکے میں پانی ڈال کر کنویں میں ڈال رہے ہیں، اوے افسر جس سے کام لینا ہے اس کو رشوت دے رہے ہیں، تو پانی جب کنویں میں آتا ہے تو کنواں برباد ہو جاتا ہے، اور پانی تو کنویں سے جانا چاہیے۔ خزانے پر سخاوت باندھے زیادتی گی ادا کوئی ہو بچے او باسی بے سیار جی۔ افسران کو کنویں کہا کیونکہ ان کا پیٹ بھرتا نہیں نا، کہتے پورے پورے جہاز بھر کے باہر ملکوں میں بھیجا ہے اور وہاں اپنا سرمایہ بنایا ہے، اور پھر بھی جو انہیں کہتے کہ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، شرم تم کو مگر نہیں آئی۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ کھا لو ایک حصہ لوگوں کے مال کا گناہ سے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو۔ یہ مختلف مشارکت نکل آئی، مزاربت نکل آئی، اسکینڈل بن گئے، تماشے ہو گئے، سب حرام خوروں کی جماعت ہے۔ تو پہلا قاعدہ یہ کہ قصاص ہو، کوئی ظلم قتل نہ کر سکے۔ دوسرا قاعدہ یہ کہ مال کی تقسیم قاعدہ شریعت سے ہو۔ تیسرا قاعدہ یہ کہ مشقت و مصیبت کا تحمل ہو۔ اور چوتھا قاعدہ یہ کہ رشوت ستانی اور افسر پرستی اور نوکر شاہی کا پوجا نہ ہو۔ تو اب اسی مناسبت سے چاند کے مسائل، یسألونک عن الأهلة، یہ آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے بارے میں، اہلہ ہلال کی جمع ہے، جیسے اسئلہ سوال کی جمع ہے، اجوبہ جواب کی جمع ہے۔ یہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ کبھی چاند گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ دیا گیا کہ یہ فضول باتیں مت کرو، گھٹتا ہے خدا کے حکم سے، بڑھتا ہے خدا کے حکم سے، یہ پوچھو کہ چاند ہے کیوں۔ چاند اور سورج خدا کی قدرت کی دلیلیں ہیں، اس سے خدا پرستی سمجھی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تسدید السوال۔ تسدید السوال، آپ سے پوچھے یہ شلوار کا کون سا کپڑا ہے، آپ نے کہا رہنے دو، تو کوئی فیکٹری لگا رہے کپڑے کی کیا، شلوار جب بھی باندھو ٹخنوں سے اوپر باندھو، شلوار کے آداب سیکھو۔ تو ایک سوال ایسا کرے گا جس کے کوئی ماں باپ نہیں ہوں گے، آپ اس کو ماں باپ تلاش کر کے دیں گے، اس کو کہتے ہیں تعلیم و حسن سوال۔ انہوں نے فضول بات پوچھی تھی کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے۔ تاریخ ابن عساکر میں ابن عباس سے منقول ہے، حق تعالیٰ نے کہا یہ چاند حقیقت میں مواقیت کے لیے ہے، قل ہیا مواقیت للناس والحج، یہ اوقات معلوم کرنے کے لیے ہے لوگوں کے، خاص کر حج کے مہینے، ذی الحجہ۔ الحمدللہ علماء نے آیت سے استدلال کیا کہ اسلامی حساب سمجھنا واجب ہے، چاند ہوا یا نہیں ہوا، چاند دیکھنے میں آیا یا نہیں آیا، لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے، اور حکومت کو چاہیے کہ رویت ہلال کمیٹی کے لوگوں کو جیل میں ڈالے اور ان کو ضمانت نہ ہونے دے۔ جب سے یہ رویت ہلال بنی ہے اس دن سے پاکستان کو ایک روزہ اور ایک عید نصیب نہیں ہوئی، لہذا اس کی کوئی ضرورت نہیں، قوم کا سرمایہ ناحق ان پر صرف ہوتا ہے۔ مولانا احتشام الحق مرحوم کے بعد اس کی ضرورت ختم ہو چکی۔ تفصیل کے لیے حکیم الامت کی کتاب بھی ہے رؤیت الہلال، اور مولانا مفتی شفیع صاحب نے بہت تفصیل سے لکھی ہے رؤیت ہلال۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، آپ فرمائیے یہ مواقیت جمع میقات، میقات مصدر میمی ہے توقیت کے معنی میں، اسلامی مہینے جاننا، یہ شعبان ختم ہو رہا ہے رمضان شروع ہو رہا ہے، پھر شوال ہوگا جس میں چھ روزے نہیں رکھنے ہوں گے، پھر ذی قعدہ ذی الحجہ حج کے مہینے اور تاریخ ہے پھر محرم اسلام کا پہلا مہینہ، ذوالحجہ بارہواں مہینہ ہے، پھر سفر ربیع الاول ربیع الثانی، ربی کو ابو مذکر ہے اول ثانی کہو، جمادہ مؤنث ہے، جمادی الاولا جمادی الاخرہ جمادی الثانیہ، جس نے جمادہ اول ثانی کہا سمجھو کہ عربیت سے ناواقف ہے.
رجب اور شعبان رمضان،
جنوری فروری مارچ جاننا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، شمس و قمر دونوں ذرائع ہیں، لیکن وہ سمجھنا اور اس سے بالکل بے خبر رہنا کم از کم دینی حلقوں کی شان نہیں. گھڑی میں جو تاریخیں ہیں وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. اسلام نے قبری نظام کو پسند کیا ہے، چاند کی تاریخوں کو. وليس البر، یہ اپنے اصل حال پر ہے، اور نہیں ہے یہ کوئی نیکی، بینتات البیوت من ظہوریا، کہ آؤ گھروں میں پیچھے سے. زمانے جاہلیت میں یہ لوگ جب حج یا عمرے کا احرام باندھ کے ضرورت پیش آتی تو پھر چھت کی طرف سے آتے، کہتے گھر سے تو جا چکے نیت کر کے، گھر سے دروازے سے کیوں آئیں گے. حق تعالیٰ نے کہا اپنے گھر کے چور مت بنو پیچھے سے چڑھتے ہوئے. اس سے علماء نے اور مسائل بھی نکالے کہ جو کام کرنے کا ہے وہ کرے، الٹی طرف سے نہ ملا کرو. ولیکن البر من اتقا، لیکن نیکی یہ ہے اس شخص کی جو واقعی اللہ سے ڈرے. وآت البیوت من ابوابها، آؤ دروازوں میں، آؤ گھروں کو دروازے سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ طریقے سے آدمی کو آنا چاہیے. اب میں دفتر کے سامنے بیٹھتا ہوں نا تو بیچ سے ایک آدمی شروع ہو جاتا ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ راستہ یہ ہے میرے سامنے آنے کے لیے، وآت البیوت من ابوابها. یہ تہذیب اور تمدن کے مسائل ہیں. تہذیب اور تمدن، کس طرح رہنا سہنا ہے، صحیح راستوں سے آنا جانا ہے. کوئی ایسا قابل اعتراض کام نہیں کرنا ہے جس سے دوسرا پریشان ہو جائے. مولانا قاری محمد طیب صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی بہت قیمتی، التشبہ فی الاسلام. آج کل کسی نے اردو ترجمہ بہت اعلیٰ کیا ہے اور اس کا نام ہے اسلامی تہذیب و تمدن. یہ کتاب علماء طلباء کے پاس ہونا چاہیے، اسلامی تہذیب و تمدن. چھوٹا سا نیچے دیکھو لکھا ہوا ہے التشبہ فی الاسلام، وہی کتاب. اپنی بیوی سے بھی غلط طریقے سے ملنا حرام ناجائز، اپنی بیوی سے بھی تہذیب اور تمدن سے زندگی گزار دی. اور یہ بعض لوگ ذرا خیال نہیں کرتے نا، ایک چھوٹا سا عربی بچہ تھا، تو ہمارے لوگ بھی عجیب ہیں، عربی بچہ چھوٹا مہمانوں کے ساتھ لگا، تو ایک آدمی نے اس کو پیچھے سے چھیڑا، تو اس عربی بچے نے کہا شیخ ہذا حرام لا یمس ہذا، اس نے پھر لگایا، وہ بچے ایک طرف کڑا ہو گیا اور سری لیا چاہے میں مت دو جی سر چاہ ترا خوش گا وہ وینو سالو کو میں دگا سے خی وہ خر می نے سی لتا. حالانکہ چھوٹے بچے کے ساتھ پیار محبت اس طرح ہوتی. ایک آدمی کو میں نے دیکھا ایک چھوٹے بچے کا کان چوس رہا تھا، تو وہ بچہ اس کو کہتے ہیں بھائی بابا بالکل سڑے، وہ اسپیر ہے، یہ بابا بالکل کتے کی طرح ہے، یہ کام کتوں کا ہے نا کان چوسنا، انسانوں کا کام تو نہیں. وات البیوت من ابوابها، انسان بن کے رہو. علماء دین نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بچوں سے پردہ کیا جائے، میاں بیوی مخصوص باتیں اور تعلق بچوں کے سامنے نہ کرے، وہ نوٹ کر لیتے ہیں. آپ سمجھیں گے کہ وہ نہیں سمجھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بچے ہو وہ زیادہ عقل مند ہو. وہ دو بچے لڑ رہے تھے نا, تو اس نے کہا آپ مجھے بار بار مارتے ہیں, میں امی کو کہہ دوں گا. اس نے کہا تمہاری امی کو بھی مار دوں گا. کہا وہ تو اتنی بڑی عورت ہے آپ کیسے ماریں گے؟ کہا ٹانگوں سے پکڑ کے. کہا جیسے میرے ابو پکڑتے ہیں. نہیں 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 نہیں, پھر وہ ہل نہیں سکتی. یہ نقشہ ذہن میں آ گیا.
احتیاط کرنا چاہیے, تہذیب و تمدن سیکھے. اللہ اکبر. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اور اپنے گھروں کو بھی دروازوں سے آیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی عائشہ ام المومنین صدیقۃ ہذہ الامہ و فقیہا, بخاری میں فرماتی ہے اور دیگر احادیث میں, نہ میں نے پیغمبر کی مخصوص جگہ دیکھی نہ آپ نے مجھے دیکھا. یا رب صلی وسلم علیہ, کیسے پاک پیغمبر ہے, کیسے معصوم زمانہ ہے. ما رآ منی ولا رأیت منہ. بعض لوگ اپنی بیویوں کے بارے میں حدود پامال کرتے ہیں. تو سمجھ لے کہ آپ انسان درندہ نہیں ہے, آپ آدمی ہے, ڈنگر اور بکرا نہیں ہے. وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, آؤ گھروں میں دروازوں سے, یعنی ہر کام شرافت سے کرو, تہذیب سے رہا کرو. اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک جنازہ ہوا اور پھر تدفین ہوئی, تو صحابہ نے قبر بنائی, ذرا جلدی جلدی بنائی اور آ کے بیٹھ گئے. تو آپ اٹھے اور آپ نے وہ مٹی دوبارہ قبر کے قریب کی اور پھر اس طرح مائی پشت کی دونوں طرف سے, پھر چھوٹے چھوٹے پتھر سنگریزے وہ لے کے جگہ جگہ مٹی کو روکنے کے لیے رکھے. صحابہ دیکھ رہے لیکن کچھ کر نہیں سکتے, بہت خفگان میں ہے. بہت اچھی قبر بنی مٹی کی اور پتھروں والی. آپ نے اخیر میں کہا وہ جو تم نے جلدی جلدی بنایا اور اچھی قبر نہیں بنائی, اس سے اللہ مردے کو عذاب نہیں دیتا, اور یہ جو میں نے مٹی ہموار کی اس پر چھوٹے چھوٹے سنگریزے رکھے اس سے مردے کو راحت نہیں ہوتی. ولکن اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنا, اللہ پسند کرتے ہیں کہ جو کام کرو صحیح طرح کیا کرو. برتن بہترین جگہ رکھو, پلیٹ کھانا کھایا صاف ستھرا کر کے ایک طرف کرو, جن کی ذمہ داری ہے ان کو ٹائم پر بلا لو. جو کام آپ کے ذمہ ہے بر وقت انجام دو. اکبر ملوک الارض ہارون الرشید نے قاضی القضات امام ابو یوسف سے کہا, اوصلی, کوئی قیمتی بات تو کہو, کوئی قیمتی بات کرو کہ سلطنت میں سہولت ہو. ابو یوسف نے کہا, لا تؤخر عمل اليوم الى الغد, آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو. ڈو ناٹ ٹیل ٹمارو. اس پر کتاب الخراج لکھی, پوری کتاب اسی پر آئی. لا تؤخر عمل اليوم الى الغد, آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو. کل کا تو اپنا کام ہوگا. کمزور طالب علم ٹائم پہ یاد نہیں کرتے, پر امتحان کے دنوں میں تو اتنا جمع ہو جائے گا. لائق فائق جو ہوتا ہے وہ تب اٹھتا ہے کہ درس پورا سمجھ لیتا ہے. وہ کہتا ہے بس اب میں اٹھوں گا. یہ فرق ہے لائق میں اور نالائق میں.
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وقاتلوا, حکم قتال فی سبیل اللہ, اور قتال کرو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. الذین, ان لوگوں سے, دیکھو درمیان میں کتنے مسائل آئے، تہذیب کے، تمدن کے، اخلاق کے، معاشرے کے، عرف کے، اور باب چل رہا ہے جہاد کا، تربیت ہو رہی ہے مجاہد کی کہ صرف ڈنگا ڈونگا نہیں بنانا ہے، اکڑ پکڑ کہ جہاد چھوڑ کے فسادات میں لگ جائے، انسان بنانے ہیں. اب اس کی طرف پھر عہد کیا ہے، اور قتال کرو رائے خدا میں ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں، دوست دشمن پہچانو. ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو. ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے حد سے بڑھنے والوں کو. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، اور قتال کرو ان مشرکوں سے جہاں پاؤ ان کو. واخرجوهم من حيث اخرجوكم، اور نکالو ان کو حرم سے جیسے تم کو نکال چکے ہیں. والفتنة اشد من القتل، ان کا وجود فتنہ ہے، کافر مشرک اور بدتی، اس کا وجود فتنہ ہے. اسے برقرار رکھنا گویا آگ کے شعلے کو برقرار رکھنا ہے. والفتنة اشد من القتل، لوگ اس کو الٹا استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ جو ان کی اصلاح کرتے ہیں یا ان کے بارے میں امت کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ فتنہ ہے. یہ بالکل الٹا مطلب ہے آیت کا. آیت کہہ رہی ہے انہیں مارو، نکالو ان مقدس جگہوں سے، اللہ کا گھر صاف ستھرا رکھو، کعبہ شریف کو ان کے بتوں سے چھوڑاؤ، اور مکے کو ان گندوں سے آزاد کراؤ. انہیں برقرار رکھنا، ان کا تحمل کرنا، یہ فتنے کا تحمل ہے. والفتنہ تو اشد من القتل، اچھی طرح سمجھ لو، خاص امتحانی جگہ ہے. فتنے سے مراد مشرک کا وجود، بے دین کا وجود، وہ خطرناک ہے قتل سے بھی. اگر اس کے لیے قتال کرنا پڑا یہ ہلکا ہے، اسے برقرار رکھنا بدترین ہے. ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور مت مارو انہیں مسجد حرام کے پاس. حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں. سن 1980 میں حرم میں جو فتنہ ہوا تھا، اور اس میں علماء نے فتویٰ دیا کہ جنہوں نے کعبے کو قبضہ کرنا چاہا ان کا قتل واجب ہے، اس آیت سے. حتی یقاتلوکم فی، اتنا مضبوط مسئلہ ہے کہ بڑے بڑے ملکوں کے لوگ خطرناک وہاں آباد ہیں. حکومت سعودیہ کو سب پتا ہے لیکن حرم میں نہیں پکڑ سکتا، اجازت نہیں، حرم حرم ہے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑنے لگے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو مارو انہیں. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اس طرح سزا ہے کافروں کی. فَإِن انتَهَوْا، اگر وہ باز آئے اور انہوں نے لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا، اپنی اصلاح کی، تو بتائب ہو گئے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ، بس اللہ بھی بخشنے والا رحم والا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان مشرکین سے قتال کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ نہ رہے ان کا یہ فتنہ وجود، فتنہ عقائد، فتنہ اعمال. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین خالص اللہ ہی کا رہے. فَإِنْ انْتَهَوْا، پس اگر انہوں نے باز آئے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، کوئی اعتراض نہیں ہے مگر صرف ظالموں پر. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت کے مہینے حرمت کے مہینوں کے بدلے میں ہیں. والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کی بے ادبی کا بدلہ لیا جائے گا. تم نے جس جس مہینے کی توہین کی اس کی تمہیں سزا دی جائے گی. فمن اعتدى عليكم، جس نے زیادتی کی تم پر، فاعتدوا عليه، پس تم بھی زیادتی کر سکتے اس سے، بمثل ما اعتدى عليكم، جتنے اس نے زیادتی کی تم پر. واتقوا الله، اللہ سے ڈرو. وعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ. تمام مسائل اور دین کے نفاذ میں بنیادی چیز مال خرچ کرنا ہے. جب تک دولت نہ ہو، ملکوں میں خزانہ نہ ہو، قوم میں سرمایہ خرچ کرنے کا جذبہ نہ ہو، کبھی بھی کوئی دین یا دنیا کا کام کامیاب نہیں ہوگا. عوام میں مشہور ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. آپ کی جیب میں 1000 روپے کا نوٹ ہے اور بھوک لگی اور منہ خشک ہوا ہے، آپ جیب کو چاٹتے رہے کچھ نہیں ہوگا. آپ وہ نوٹ نکالے، 200 روپے کا گوشت روٹی لے لے، 100 روپے کے آئس کریم لے اور 100 روپے کی ٹھنڈی بوتلیں لے اور 600 روپے واپس جیب میں ڈالے، انسانوں والا کام سیکھ لیا. پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ. یہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے مولا گیرے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں. وَأَحْسِنُوا، خرچ کرتے ہو تو کہاں احسن لُلُوم والوں کو دو. وَأَحْسِنُوا، اسے نہ چھ مسئلے زخم ہو لیچے دلالا وی نوڑائی دی عبداللہ وی ادھے بدتیانو توڑی ہو شرابیانو توڑی. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند فرماتے احسنیوں کو. اگر اس کا معنی موحدین ہے تو انشاءاللہ ساڑا پلہ بھاری ہے. اگر اس کا معنی حسن اتباع سنت ہے تو ہر آن ہر گھڑی موجود ہے. اگر اس کا معنی احسان اور احسانات کا برمار ہے تو ہم وقت یہی تلقین و تعلیم ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کے سچے مصداق بنائے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اگر تم خرچ نہیں کرو گے تو مشرکین مضبوط ہو جائیں گے، وہ مضبوط ہو کر کے آپ پر حملہ آور ہوگا، اور آپ پر حملہ آور ہونے کے بعد آپ کا گھر بار جائیداد ساری عزت لٹ جائے گی. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں. خرچ کرنا یہ حفاظت کا باعث ہے. اگر صدقہ خیرات ہو تو بلا ٹل جائے گی، اگر ہدیہ اور گفٹ ہو تو نعمتوں کی برسات ہو جائے گی، اگر جنگی مسائل ہے تو مجاہدین لیس ہو جائیں گے، ملک کے سرحدات محفوظ ہو جائیں گے. اور اگر تم نے وقت پر خرچ نہ کیا تو دشمن غالب آ جائے گا، اور یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے خود اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں ڈال دیا. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے انسان کی عزت خطرے میں ہو، ناجائز اور حرام ہے. بغیر ٹکٹ خریدے گاڑی میں بیٹھنا، بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے باہر ملک کا سفر کرنا، کوئی ایسی چیز لے جانا جس سے تکلیف پیدا ہوتی ہو، شک شبہ پیدا ہوتا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور معلوم المضرت چیز کا استعمال ناجائز ہے. کھانا کھا چکے ہیں اور پھر کھا رہے ہیں، کٹھی ڈکارے آئے گی، پیٹ میں درد ہو جائے گا، سستی اور غفلت ہو جائے گی، کیا ضرورت ہے ایسے کھانے کی؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ بچھو اور سانپ ہے اور آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں، کاٹ دے گا. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دم نہ بچائی نہ ورزی اور لا سچائی خامار تھا اور اگو رچمیار تھا. تمام ان امور میں احتیاط چاہیے. شوگر والا زیادہ میٹھا نہ کھائے، بیماری حملہور ہو جائے گی. بلڈ پریشر والے تیز مرچ مسالے نہ کھائے، صحت خطرے میں پڑ جائے گی.
دل کا مریض چکنے سے بچے پھر شریانیں بند ہو جائے گی. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. تفصیلات کے لیے شمس الدین ذہبی کی کتاب الطب النبوی ملاحظہ ہو. وأحسنوا اور خوب خوب احسانات کرو. ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں احسان کرنے والوں کو.
خرچ جب کرنا ہے دنیا میں جہاد پر بھی خرچ ہوتا ہے, مسجد اور مدرسوں پر بھی خرچ ہوتا ہے, طلبا کے درس اور مہمانی پر بھی, لیکن ایک سفر ایسا ہے کعبے کا حرمین کا کہ جو بہت پیسے مانگتا ہے. آئے آئے
چونکہ بقبلہ حاجات شد از دیار بعید.
کعبہ شریف بہت دور ہے.
چونکہ بقبلہ حاجات شد از دیار بعید, روند خلق بدیدارش از بسے فرسل.
چونکہ کعبہ بہت دور ملکوں میں ہے اس لیے وہاں تک جانے کے لیے بھی خرچے ہوں گے نا, خواہ حج ہو یا عمرہ.
واتم الحج والعمرۃ للہ, اور پورا کرو حج اور عمرہ دونوں اللہ کے لیے.
حج اور عمرہ جب دونوں ایک احرام سے ہو, عمرہ کر کے حلال نہیں ہوتے, بال نہیں کٹاتے, احرام میں رہتے, حج شروع ہو جاتا ہے. یہ قران ہے
علت تحقیق حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے, حافظ ابن حجر نے بھی تسلیم کیا ہے.
آیت سے بظاہر حج قران معلوم ہو رہا ہے,
یعنی حج اور عمرے کا اکٹھے احرام باندھ دو, اور حج اور عمرے کا جب اکٹھے احرام ہو تو اس کو قران کہتے ہیں.
اقارن الحج بالعمرہ, حج اور عمرے کو اکٹھے ادا کر رہا ہے. یہ مشکل حج ہے, حنفیہ کے ہاں افضل حج ہے.
صرف حج کرنے چلے جاؤ اور فارغ ہو کے پھر عمرے کرتے رہو, افراد ہے.
اور عمرہ کرنے چلے جاؤ, عمرے سے نکل جاؤ, انتظار کرو 8 ذی الحج کا,
حج کا احرام باندھو, تمتو ہے. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج,
اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے.
فإن احصرتم, پس اگر تم روک لیے گئے, فما استیسر من الہدی,
پس جو آسان ہو ہدی.
نیاز کعبہ دینا پڑے گا دم, بے موقع روک لیے گئے.
ولا تہلکوا رؤوسکم, احرام میں موڑنا نہیں سروں کو.
سر کے بال ویسے بھی موڑنا پسندیدہ نہیں ہے,
سر کے بال رہے تو اچھا ہے.
چھوٹے چھوٹے بال ہو تو لمبا ہے, قدر بڑے ہو جائے تو جمبا ہے, تھوڑے سے اور بڑے ہو جائے گردن تک آئے تو وفرا ہے. یہ تینوں سنتیں ہیں, اس پر عمل کرو. اور حلق الراس حج اور عمرے کے بعد افضل ہے, اور بغیر کسی وجہ کے. امام طحاوی کہتے سنت ہے, لیکن امام مالک, امام مولانا انور شاہ کہتے طحاوی سے نقل میں غلطی ہو گئی, سنت نہیں اباحت ہے. ایک وقت میں دو کام سنت نہیں ہوتے, ایک ہوتے. بال رکھنا سنت ہے تو موڑنا صرف اباحت ہے.
اور میں حیران ہوں کہ اباحت کیسے کہا ہے,
کیونکہ بخاری میں ہے کہ یہ خوارج کی علامت ہے, بے دین لوگوں کی علامت ہے کہ ہمیشہ ان کے سروں پہ اسرے پھرتے رہتے. صفا صفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا, آلو اور انڈے کی طرح جو ہے سر چمکتا ہے اس کا.
اور مولانا روم نے ایک قصہ لکھا ہے,
مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے طوطا پالا تھا, اور وہ طوطا فوری کلام کرتا تھا,
اور وہ شخص دکاندار تھا، وہ جب گھر جاتا تھا تو طوطے کو کہتا خیال رکھے، وہ بیٹھا رہتا ہے، کوئی آتا ہے فلاں چیز ہے، کہاں ہے لیکن دکاندار نہیں ہے، وہ آ رہا ہے، تو آدمی جمع ہوتے تھے کہ طوطا جواب دے رہا ہے. ایک دن وہ طوطا ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا، کہیں بلی وغیرہ دیکھی، اور ایک بوتل تھی اس میں تیل تھا قیمتی، وہ الٹ گئی. دکاندار جب آئے تو دکان میں تیل تیر رہا ہے، تو طوطے کو ایک تھپڑ مارا اور اس کو کہا تو خوب دکانداری کرتا ہے، سارا تیل گرا دیا، اس کے سر کا چمڑا اتر گیا اور باتیں چھوڑ دی. کچھ دنوں بعد دکاندار لوگوں سے مشورہ کرتا تھا کہ یار میرا طوطا بولتا نہیں، طوطے نے بالکل کلام ختم کر لیا. دکاندار بہت غمگین ہوا کہ میرا قیمتی اور بیش بہا طوطا تھا، خام خام میں نے تیل کے لیے اس کو مارا اور اس نے کلام چھوڑ دیا. ایک دن وہ طوطا دکان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے چھتے پہ، اور سامنے ایک کمبل فروش بہت سارے کمبل اپنے اوپر لپیٹ کے ڈالا ہوا ہے، بیچنے آواز لگاتا ہے، اور اس کا سر بالکل مونڈا ہوا ہے، اور ایسا ہے مولانا روم کہتے ہیں کہ جیسے توے پر تیل ڈال کے اس کے اوپر انڈا چھوڑ دے. اس طوطے نے جو اس کی طرف دیکھا تو اس کو آواز دی اور کہا کہ تم نے بھی کہیں تیل گرایا ہے. دکاندار اتنا خوش ہوا، طوطے کو چومنے لگا اور کہا واہ واہ، اور ساری دکان کا سامان خیرات کر لیا کہ میرے طوطے کا کلام بحال ہو گیا. اس کو دیکھا کہ اس کا سر ننگا ہے اور بال خوب مونڈے ہوئے ہیں اور سر کا چمڑا چمک رہا ہے، جیسے مولانا روم کے قول کے مطابق توے پر کوئی تیل ڈالے اور اس کے اندر انڈا چھوڑے، اور اس کو دیکھتے ہی کہا کہ تم نے بھی کہیں تیل گرایا ہوگا، جس کے نتیجے میں تب پڑ کھا کے اور تیرا سر ایسا چمک رہا ہے. ہمارے بعض مدارس میں یہ قانون ہے کہ طالب علم کو داخلے کے وقت کہتے کہ سر مونڈ کیا ہو. میں نے ان کے بزرگوں سے بات کی ہے کہ یہ نامناسب بات ہے، سر مونڈنا پسندیدہ نہیں. میں 5 سال ایشیا کے مقتدر ادارہ بنوری ٹاؤن میں رہا ہوں، اور صفحہ اول کے علماء موجود تھے، حضرت بنوری خود تھے، اور میرے بڑے بڑے بال تھے، یہاں تک کہ استاد محترم مولانا بدیع الزمان سے مجھے پیر بگاڑا کہتے تھے. پیر بگاڑے کو بلاؤ، پیر بگاڑے پڑھو، بڑے بڑے بالوں کی وجہ سے. لیکن کبھی بھی انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ آپ بال ہٹائے، کبھی بھی نہیں کہا. جب میری شادی تھی 78 میں، تو وہاں کے علماء جمع ہو گئے کہ آپ کی دستار بندی بھی کرتے ہیں. ان میں استاد محترم حضرت اقدس مولانا لطف اللہ بھی تشریف فرماتے ہیں، اور سیدی و سندی استادی مولانا عبدالحنان صاحب رحمہ اللہ بھی، اور جامع المعقول والمنقول، شیخ القرآن والحدیث مناظر ملت مولانا حمداللہ صاحب شفاؤہم اللہ شفاء عاجلہ وبارک اللہ فی حیاتہم القیمہ، وہ بھی تھے. میں نے سر سے پگڑی ہٹائی تو وہ بہت بڑے بڑے بال تھے ایسے، تو مولانا حمداللہ نے مجھے کہا دا دمرن ویختو ابو داؤد کی ودی و من سم آدھے تو راسی و من سم آدھے تو راسی. میں نے کہا جی یہ تو حضرت علی کا مقولہ ہے، ہم کو یا علوی یا عثمانی تھوڑا ہی ہے، ہمارے پیغمبر کے بارے میں بخاری میں ہے کانا اوفر شعرن، سب سے بڑے بال آپ کے تھے. تو اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک میں خشکی بہت ہوتی تھی، انہوں نے ایک دفعہ سر میں نہانے کے بعد ہاتھ ڈالا تو خشکی نکل آئی، تو ان کو فکر ہو گئی کہ یہ غسل کیسے ہوگا. تو آپ نے کہا وَمِن سَمَّ آدَئِ تُرَاسِ،
آج کے بعد میں سر کے بالوں کا دشمن ہو گیا اور بال منڈواتے تھے. چنانچہ خوارج کی اور روافض کی علامت ہے بال سر کے بالکل مونڈنا اور بال کا چپا نہ چھوڑنا. فقی الملہ محمود الملت والدین مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ تو اپنے بعض فاضلوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے کہ آپ نے بال منڈوائے، آپ نے مجھ سے کیا پڑھائے. میں نے عمر بھر آپ کو تاکید کی کہ لمبا رکھو، جمبا رکھو، وفرا رکھو، بال رکھو اور اوپر ٹوپی رکھو، اس پہ پگڑی باندھو، لیکن بالکل صفر صفا ہمیشہ ہونا، بغیر کسی بیماری کے اس کا عادی ہونا بہت سارے علماء دین کو ناپسندیدہ تھا. سنا ہے امام مالک اس کو مسلح سمجھتے تھے اور مونچھے بالکل اس طرح پیرنا بھی، اور یہی رائے امام العصر حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ولا تہلکوا رؤوسکم، اور مت مونڈو سروں کے بال جب تم احرام میں ہو. حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی کا جانور اپنی جگہ کو. راستے میں روک لیے گئے نا، تو قربانی کا جانور بھیج دو کہ کعبے کے قریب میں ذبح ہو جائے. فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی ہو تم میں بیمار، او بھی عزم براسی، یا تکلیف ہو اس کے سر میں، بعض کعب ابن اجرا وغیرہ کے جوئے ہو گئے تھے، ففدیہ تم من صیام، پس فدیہ دے دے روزے رکھے 3 دن، او صدقت، یا صدقہ کر لے، یعنی کھانا کھلائے 6 مسکینوں کو، او نسک، یا قربانی کر لے، یعنی مینڈا یا بکرا یا گائے اور اونٹ کا 7واں حصہ کر لے. روزے 3 دن، مساکین کو کھانا 6 مسکینوں کو 2 ٹائم، اور بکرا یا مینڈا، یہ ان بدلے میں کہ حالت احرام میں محل سے پہلے سر کے بال منڈائے، یعنی بے موقع احرام کھلا ہے. فیضا من تم، بس جب تم امن سے ہوئے اور آگے پہنچ گئے، رکاوٹ ختم ہو گئی جس نے تم کو روک لیا تھا، حدیبیہ وغیرہ کی طرف اشارہ ہے. فمن تمتع بالعمرت الی الحج، جس نے فائدہ اٹھایا عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کر کے پھر حج، حالانکہ عمرہ حج کے ساتھ، انہیں دونوں ایک احرام سے. فمستیسر من الہدی، پر جو آسان ہو قربانی وہ قربان کر لو، دم شکر دے دو. فمن لم یجد، جس جو قربانی نہیں کر سکتا، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، 3 دن روزے رکھے حج سے پہلے. فسبات اذا رجعتم، اور 7 دن جب حج سے فارغ ہوئے. رجعتم کا مطلب نہیں کہ وطن چلے گئے، وہاں بھی اگر مقیم ہو تب بھی روزے رکھو. تلک شرط کاملہ، یہ 10 دن پورے ہیں، یہ اس شخص کے لیے جو قربانی نہ کر سکے. اور قربانی تمتع اور قران میں واجب ہے، حاجی مفرد پر قربانی نہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ واسطے ان کے کہ نہ ہو ان کے لوگ باشندے مسجد حرام کے. مسجد حرام والے تمتع یا قران نہیں کریں گے، وہ افراد ہی کریں گے ہمیشہ. مسجد حرام کے لوگ یہ نہیں کر سکتے، تمتع و قران آفاقیوں کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، ذیقعد، ذیلحج اور شوال، یہ حج کے مہینے 4 کہلاتے ہیں. آئی سمجھ میں، یہ عجیب و غریب بات ہے. شوال، ذیقعد اور 10 ذیلحج،
بھائی حج تو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھو منا چلے جاؤ، 5 نمازیں پڑھ کر 9 کی صبح کو عرفات چلے جاؤ، مغرب کے وقت بغیر مغرب پڑھے مزدلف آ جاؤ، وہاں مغرب و عشاء پڑھ لو، اور 10 کی صبح کو جمرہ عقبہ کی رمی کر لو اور جا کے قربانی کر لو اگر متمتع قارن ہو، اور بال منڈوا لو، سلے ہوئے کپڑے پہن لو، اور کعبہ شریف جا کے طواف زیارت کر لو، وہ تینوں حجوں میں فرض ہے. حج ہو گیا، اب ہر روز رمی الجمرات کرتے رہو 11 12 13. تو 3 مہینے کیا کرنے ہیں؟ یہ حج کا اہتمام شان ہے. جیسے فجر کے وقت سے لے کے سورج نکلنے تک صرف 2 سنت اور 2 فرض، یہ کیا چیز ہے؟ اہتمام شان ہے. عصر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ موجود ہے لیکن نفل پڑھنا حرام نہ جائے، اہتمام شان ہے. عید کے دن اشراق چاش سب منع، اہتمام شان ہے. وتروں کے بعد کسی قسم کا نفل نہ پڑھنا، یہ وتروں کا اہتمام شان ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، شوال ذیقعد ذی الحج. فمن فرض فیہن الحج، جس نے فرض کیا ان میں حج یعنی احرام باندھا، فلا رفث، نہ وہ جمع کرے احرام میں، ولا فسوق، نہ گناہ کرے، ولا جدال، نہ لڑے، فی الحج حج میں. عجیب بات ہے کہ گناہ تو اور نہیں ہو سکتا لیکن حاجیان لڑتے بہت زیادہ، گھر بار سے دور ہوتے ہیں، وطن چھوٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی پیسے بھی کم ہوتے ہیں، اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، دقت اور گرانیاں ہوتی ہیں، سخت تپش و دھوپ ہوتی، خوش و گور حاجیان پیو بلوا راما نکڑی لگتا دس مصیبت ہے. اس زمانے میں مل مل کے حج ہوتا تھا، اب ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کے ساتھ کسی کا کوئی تعلق نہیں. توبہ توبہ. کون کس سے لڑا ہے اور کتنا لڑا ہے، یہ ایک عنوان ہے، اس وقت بیان نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے. وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے بھلے کام، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں. بھئی رفث جمع فسوق اور جدال نہ کرو، خیر کے کام کرو. وتزودوا، زاد سفر لے لو، فإن خیر زاد التقویٰ، بس بہترین توشہ وہ پرہیزگاری ہے. اللہ، بہترین توشہ وہ پرہیزگاری. ایک پرہیزگاری سے مراد یہاں ہے لوگوں سے نہ مانگنا. یہ حج کے لیے آتے تھے، کعبہ تو کچھ نہیں لاتے، کہتا اللہ کے گھر جا رہے، وہ غنی مالک ہے، پھر وہاں پیسے نہیں رہتے، لے تھوڑا سا خرچے کے لیے، دے دے تھوڑا سا خرچے کے لیے. تو فرمایا بہترین توشہ وہ لوگوں سے نہ مانگنا ہے. التقوی عدم التساؤل عن الناس، لوگوں سے نہ مانگنا. وَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر اعتراض، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ ڈھونڈو فضل رب کا. یہاں سے کچھ سامان لے گئے وہاں بک گیا، اور وہاں سے کچھ لے آئے یہاں بیچ دیا، کیا حرج ہے اس میں؟ ایران کے لوگ بہت تیز ہیں اس میں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب واپس ہو گئے عرفات سے، 9 ذی الحجہ مغرب کے وقت، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس یاد کرو اللہ کو، عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر الحرام مزدلفہ، وہاں جو مسجد ہے اس کا نام ہے المشعر الحرام. مغرب کے وقت عرفات کا عمل مکمل ہو گیا، وقوف اور حجاج مزدلفہ روانہ ہوتے ہیں. مغرب کا وقت ہو گیا لیکن عرفہ میں پڑھنا یا راستے میں پڑھنا ناجائز ہے، پڑھ بھی لی تو نہیں ہوئی، وہاں پہنچ کے پڑھنی ہے. آج کے دن قضا ادا کے حکم میں ہے، اور آج کے دن ادا جرم ہے. وَاذْكُرُوهُ، اللہ کو یاد کرو کما ہداکم جیسے تمہیں احکام سکھائے ہیں، وَإِن كُنْتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ اگرچہ تھے تم اس سے پہلے بہکے ہوئے، اللہ نے تمہاری رہنمائی کی. ثُمَّ افِيضُوا مِّن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ پھر واپس ہو جاؤ جہاں سے واپس ہوتے لوگ، رات گزارو مشعر الحرام میں دعائیں مانگو، فجر غلس میں پڑھ کر دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا وقت ہے. سورج نکلنے کے ساتھ منا روانہ ہو جاؤ. آج 10 ذی الحجہ ہے اور بڑے شیطان کی ربیع ہے، اور اس کے بعد متمتع اور قارن پر قربانی ہے اور مفرد فارغ ہے، اور ہر تینوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننے سے پہلے سر کے بال منڈوانے ہیں یا چھوٹے کر دیں تاکہ حلال ہو جائے. واستغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگو، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ اور جب ادا کر چکے تم اپنے احکام، یعنی حج کے، عرفہ کے عرفات میں ہو گئے، مزدلفہ کے مزدلفہ میں ہو گئے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ پس یاد کرو اللہ، کَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ ہو شد ذکرہ جیسے یاد کرتے تھے اپنے بڑوں کو، یا اس سے بھی زیادہ، ان کے ہاں منڈی لگتی تھی اور اپنے بڑوں کی تعریفیں کرتے تھے. فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں بعض ایسے ہیں یقولو جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے پروردگار دے ہمیں دنیا میں، وما له فی الآخرة من خلاق اور نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ. ومنهم من یقول اور ان میں بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے پروردگار دے ہمیں دنیا میں بہتر، وفی الآخرة حسنا اور آخرت میں بھی بہتر، وقنا عذاب النار اور بچا ہم کو جہنم کے عذاب سے. ایک دنیا پرست دنیا ہی مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کا پیارا بندہ اور نیک کامل بندہ وہ دنیا و آخرت دونوں کا طلبگار ہے. آدمی جب بیج بوتا ہے تو ارادہ ہوتا ہے گندم حاصل کرنے کا، بھوسا، ہری گاس، یہ تو خود بخود ساتھ آ جاتی. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان لوگوں کا حصہ ہے ان کے کمائے میں سے، واللہ سریع الحساب اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے. واذکر اللہ فی ایام معدودات یاد کرو اللہ کو گنتی کے دنوں میں. اللہ اکبر، یہ 11 12 13 یہ گنتی کے دن ہے، ایام تشریق جنہیں ہم کہتے ہیں. سبحان اللہ. فمن تعجل فی یومین، جس نے اجلت کی 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، کوئی اعتراض نہیں اس پر. ومن تاخر، اور جس نے تاخیر، اصل بات یہ ہے، بات سنو، 10 تاریخ کے بعد 11 اور 12 کی رمی تو بالاتفاق واجب ہے. تو فمن تعجل فی یومین، 12 ذی الحجہ، 11 اور 12 کے تینوں شیطانوں کی رمی کر کے نکل گیا وہاں سے، تعجل فی یوم، فلا اثم علیہ، ٹھیک ہے. فمن تاخر، جس نے دیر کی، رات ہو گئی 13ویں تو جانا مکروہ، صبح صادق ہو گئی اب نہیں جا سکتا 13ویں کی رمی کر کے، لیکن آج اجازت ہے کہ بعد اما طلعت شمس کر لے، جبکہ 11 اور 12 کو بعد الظہر رمی تھی، یاد رکھنا. اور جس نے دیر کی اس پر بھی اعتراض نہیں، لمن اتقا، پرہیزگاری کے لیے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلموا، جان لو، انکم الیہ تحشرون، تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اشارہ ہے کہ رمی کا کیا حشر ہے، عرفات کا کیا رش ہے، مزدلفہ اور آنے جانے کا حشر تو قیامت کے میدان کا ہوگا، یہ اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے. یہ مطلب ہے آیت کا، وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. یہ احکام حج تھے مسلمانوں کے لیے، یہ بہترین عبادات ہے مسلم و مومن کے لیے. جو اس سے محروم ہے وہ یا کافر ہے یا منافق ہے. چنانچہ ایک منافق اخنس بن شریک، اس نے اسلام کا اظہار کیا، قسم بھی کھائی اور پھر اسلام کے خلاف چلنے لگا، خبیث الباطن تھا، جبکہ وہ مخلص الباطن کا ذکر تھا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے من باز ایسے ہیں، یوجب کا قول ہوں کہ خوش کر دیا آپ کو اس کی بات، ایک کلام میں بڑا ماہر ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور گواہ بناتے اللہ کو اس حال پر جو اس کے دل میں ہے، اللہ حاضر ہے، اللہ جانتا ہے میں مخلص ہوں. مخلص ہو تو کہو نہیں، تیرے اعمال اخلاص بتا دیں گے. وہو الد الخصام، اور یہ سخت جھگڑا لوئے، الد جیسے جھگڑے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. پختوں کے ہوئے فلانکے ہوئے جنگ جنگ ناری ہوئی، فلانکے ہوئے جنگ جنگ ناری ہوئی، جھگڑا لوئے الد الخصام. توبہ. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب یہاں سے مڑ جاتا ہے، سَعَافِ الْأَرْضِ، دوڑتا ہے ملکوں میں، لِيُفْسِدَ فِيَا، کہ کوہرام بچائے اس میں، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسَلَ، اور تباہ کر لے فصل اور مویشی. مسلمانوں کے مال مویشی باغات کو لتاڑتا ہوا جا رہا تھا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، تو فسادی بھی اللہ کے ناپسندیدہ لوگ. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، فسادات مت کرو، فصلوں کو نقصان مت دو، مویشیاں مت ہلاک کرو، اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، پکڑتی ہے اس کو غرور گناہ کر کے، مجھے ایسا کہہ دیا تم نے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، کافی ہو جائے گی اس کے لیے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، ناکارا بچھونا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسًا، لوگوں میں بعض وہ ہے جو بیچتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے آپ پیسے دے دیے، جان چھوڑائے، صہیب رومی آ رہے تھے، مسلمانوں کی امانتیں پاس کی، مشرکین نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا یہ پیسے رکھ لو، مجھے جانے دو. صہیب رومی. لوگوں میں بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ، ڈھونڈتے ہوئے رضا الہی کو. واللہ رؤوف بالعباد، اللہ خوب نرمی کرتا ہے بندوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافا، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. یہ کیا بات ہے کہ ایک بات مانتے ہو دوسری نہیں مانتے؟ نماز پڑھتے ہیں، درس سنتے ہیں، شلوار اوپر کرتے ہیں، سر ڈھکتے ہیں، لیکن داڑھی نہیں رکھتے. داڑھی رکھتے ہیں تو کاٹتے ہیں بیجا، داڑھی بھی ہے، سفید کپڑے بھی ہے، سر نہیں ڈھکتا. بابو صاحب بنا ہوا ہے، بابو صاحب ہے. ادخلوا فی السلم کافا، اسلامی طور طریقے پورے اختیار کرنا ہے، اپنے اختیار سے ایک مستحب نہیں چھوڑنا ہے، اور اپنی مرضی سے ایک مکروہ کا ارتکاب نہیں کرنا ہے. اے ایمان والو، داخل ہو جائے اسلام میں پورے کے پورے. عبداللہ ابن سلام اور ان کے چھ ساتھی جو یہودیت چھوڑ کر مشرف اسلام ہوئے تھے، انہوں نے کہا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں ضروری نہیں، اور یہودیت میں منع ہے، جیسے اونٹنی کا دودھ پینا اور اونٹ کا گوشت کھانا، تو اسلام میں ضروری تو نہیں ہے. وہاں سخت حرام تھے، تو انہوں نے کہا ہم اس سے بچیں گے،
تو دونوں دینوں پر عمل ہو جائے گا. اللہ نے منع فرمایا کہ یہ غلط ہے, آپ کے لیے اس کا استعمال ضروری ہے تاکہ آپ یہودیت سے نکل جائیں. علماء نے استدلال کیا ہے کہ روافض کی موجودگی میں روٹی کے چار ٹکڑے کرنا تاکہ چاروں خلافت پر دلالت ہو. روافض کی موجودگی میں غسل الرجلین کے بجائے مسح رجلین, یعنی علی الخفین, یہ اہل سنت کا شعار ہے. اسی سے فقہا نے لکھا تھا کہ روافض فیروزہ دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے اور فیروزہ میں ان کی نسبت ہے فیروز لولئی کے ساتھ جس نے عمر کو قتل کیا ہے, اس کے نام کا یہ انگوٹھی پہنتے تھے دائیں ہاتھ میں. تو اہل سنت نے کہا کہ بائیں ہاتھ میں پہنو اور گھڑی انگوٹھی پر قیاس ہے. سلف میں تو ہاتھ کی گھڑی نہیں تھی, ہماری ضرورت ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا دلیل کیا ہے, میں نے کہا مولانا مفتی محمود جو ہماری دانش میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور باعمل تھے ان کے ہاتھ میں رولیکس گھڑی تھی, بہترین گھڑی اتنی بڑی پہنے ہوئے تھے بائیں ہاتھ میں. اللہ اکبر و کبیرہ. احادیث میں بکثرت آتا ہے کہ ختام انگوٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں تھی, تو اس کی حکمت یاد رکھو, بخاری کتاب العلم میں ہے کہ اس پر کندہ تھا محمد الرسول اللہ. اگر کسی گڑی یا انگوٹھی میں آیت حدیث اور پاک کلمہ ہو اس کا دائیں ہاتھ پر ہونا یقیناً ضروری ہے, لیکن ہماری انگوٹھیاں اور گڑیاں ایسی نہیں ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کا شعار وہ بائیں ہاتھ میں پہننا ہے. شیخ الحدیث کو شرح شمائل میں مغالطہ ہوا ہے جو بجائے بائیں کے دائیں کو ترجیح دی ہے. کوکب الدری کے حواشی میں رجوع کیا ہے اور اعتراف کیا ہے کہ اہل سنت خاتمتن انگوٹھی یا گڑی وہ بائیں ہاتھ میں پہنیں گے دائیں ہاتھ میں نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. ایک دینی ادارہ ہے ہمارے مسلک کا ہے, مزاج کا فرق ہے. ان کا کوئی فاضل باہر ملک میں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اس کے ہاتھ پر 17 پادری مسلمان ہوئے. وہ مضمون بھی شائع ہوا جو تقریر وہ کرتا ہے چرچوں میں جا کے اور اس کو سن کر کے پادری مسلمان ہوتا ہے. ماہنامہ یہاں بھی آتا ہے. وہ تقریر جو بڑے ادارے کا فاضل باہر ملکوں کے چرچ میں کرتا ہے اس تقریر میں اللہ کا نام نہیں ہے, اسلام نہیں ہے, قرآن نہیں ہے, نبی نہیں ہے, محمد نہیں ہے, صحابہ کا ذکر قرآن کا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ تقریر تو چرچی کی ہے, یہ تقریر مسلمان کی تھوڑا ہی ہے. چنانچہ جو ماہنامہ لے کے آتا تھا وہ ان کا اعزازی خزانچی تھا, اس نے بھی اعتراف کیا کہ ان میں کوئی نام خدا رسول کا قرآن کا اسلام کا. تو میں نے کہا یہ تقریر تو خاص چرچیوں کے مزاج کا بنایا گیا ہے. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَقَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, اور مت چلو شیطان کے قدموں پر. اگر دین میں پورے نہ آئے تو پھر شیطان کی ماننی پڑے گی, شیطان کے قدموں پہ چلنا پڑے گا. تو شیطان کے پوجے سے بچنے کے لیے پورے اسلام ماننا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ شیطان تمہارا دشمن واضح. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ, پس اگر تم ڈگمگا گئے بعد اس کے کہ آ گئی تمہارے پاس روشن دلیلیں. فَاعْلَمُوا, پس جان لو,
ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب اور حکمت والے ہیں، حل یذرون، نہیں انتظار کرتے، اللہ یاتیہم اللہ، مگر یہ کہ آئے اللہ ان کے ہاں، فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائبان میں، والملائکت اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہو ہی جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے درس قبول فرما، منظور فرما، درس والوں کو شرکت اور فہم، ادراک اور معرفت نصیب فرما، پورے عالم کا یہ سرمایہ افتخار انہیں نصیب فرما جو مختلف ذرائع سے سن رہے ہیں، انہیں بھی ہدایت و ارشاد سے مالا مال فرما۔ ہمارے محلے میں ہمارے بزرگ ہیں قاری عبدالحی اور ان کی اہلیہ ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، وہ سب عمرے سے واپس آئے اور آتے ہی وہ ڈینگی وائرس ہو گئے، طبیعت بہت خراب تھی، کل سے تو طلباء نے دعا شروع کی ہے، اللہ نے ان کو صحت بحال فرمائی، اللہ تعالیٰ انہیں کامل و اکمل صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، سلامتی دے، اور بیماروں کو بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے، پورے عالم میں خاص کر برما اور رنگون میں اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، چپے چپے میں امن قائم فرمائے، تورخم سے لے کے منوڑے تک، پشاور سے لے کے کراچی تک، چاروں صوبوں میں، مدارس مساجد میں، علماء و طلباء میں، بہقوں میں اللہ اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے، آنے والا رمضان مبارک فرمائے، تراویح، تلاوت، ذکر، دعا اور ہر طرح کے درس، تفسیر اور احکام اور مسائل، معارف اور ان پر عمل، اللہ تعالیٰ مجاجس کو اور شرکائے درس کو سب کو نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔